رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه لمكتوب عنده في السماء السابعة حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله أو كما قال الإسراء والسلام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة. اللهم صل على محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. عن سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال كان حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنهما يقاتل يوم احد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول انا اسد الله انا اسد الله واسد رسول صلى الله تعالى عليه وسلم او كما قال عليه الصلاه والسلام. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا رسول الله. الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولا يصل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی یہ نشست بعنوان درس نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حزب سابق ایک دفعہ پھر منعقد ہے اللہ کے فضل سے اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نسبت سے دین سے آگاہی دین کی بنیادی تقاضے جو تعلیم کے طور پر اور تعظیم کے طور پر ہیں اس کے حسین امتزاج کو جو دین اسلام پیش کرتا ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی کو آج ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے. درس نظام مصطفیٰ کے عنوان سے یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا کردہ تعلیمات جو ہمارے لیے ہدایت کے بنیادی نقوش ہیں وہ ذکر کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن ہدایات کا ایک بہت بڑا حصہ شخصیات پر بھی ہے. یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے کلام کو اپنی کتاب کو جو کتاب ہدایت بنایا ہے اس میں ایک سلسلہ کچھ عملی شکلوں کا ہے اور ایک سلسلہ کن شخصیات کا ہے، یعنی جس طرح بعض اعمال بعض کام کو سر انجام دینا ہدایت کو پانا ہے، اسی طرح بعض شخصیات ایسی ہیں جن سے محبت کرنا ہدایت کو پانا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم پر لازم کی گئی. جس طرح نبی پاک سے محبت، اللہ رب العالمین سے محبت، اللہ پر شخصیت کا اطلاق تو نہیں ہوتا لیکن اللہ رب العالمین سے محبت، اور اس کے بندوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر ہیں، افضل الخلق ہیں، اکرم الخلق ہیں اللہ کی خلق میں، آپ سے محبت اللہ کی توحید کا اصل عرفان ہے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص رفقاء اور مخلص صحابہ اور آپ کے خاندان کے برگزیدہ افراد، یہ جن کے دم قدم سے یہ دین اسلام کو اللہ رب العالمین نے نصرت عطا فرمائی، ترقی عطا فرمائی، اور پھر ان کے اس پیغام کو لے کر حضرات اولیاء، علماء، نیک متدین لوگ جو آئے، تو ان تمام سے محبت شریعت مطہرہ کے اندر ہدایت کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور اللہ کے حکم ہی کی تعمیل ہے. کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. پھر آگے حدیثیں کہ نبی پاک خود محبت کا درس دیتے ہیں، قرآن نے خود محبت کا درس دیا کہ محبوب کہیے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، اے حبیب آپ فرمائیے ان لوگوں سے کہ تمہارے والد، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتے دار، تمہارے پکے مکانات، تمہارے جمع کیے ہوئے مال دولت، وہ تمام چیزیں جو محبت کی ہے، اگر یہ تمام چیزیں تمہیں اللہ رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو گئے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. تو اس آیت کریمہ میں واضح طور پر جو ہے اللہ سے، اس کے رسول سے محبت اور قتال فی سبیل اللہ کی طرف دل کو لگانا، ان تمام دنیاوی محبت اور تقاضوں کے اوپر مقدم رکھا گیا. اسی طرح آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو لازم ہے، تو اللہ کے نبی کی محبت کو پانے کی جو دلیل ہے، جن شخصیات کی محبت، ان شخصیات کے اندر سر فہرست میں آنے والی شخصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا اور اہل بیت کے سرخیل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سرکار کی محبوب ترین شخصیت، میری مراد حضور سیدنا سید الشہداء، کاشف القربات، فاعل الخیرات، امیر طیبہ، عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حمزۃ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن کی ذات گرامی ہے. صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھیے یا اس کے بعد آج تک امت کے تسلسل کو دیکھیے، آپ کے ساتھ اپنے دل کو لگانا اور آپ کی محبت کو اپنے لازم کرنا، یہ ہمیشہ امت کا طریقہ رہا ہے. یعنی حضرت سید الشہداء سے محبت، یہ صحابہ کرام کی جماعت میں بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی، ان کی قربانی، ان کی شجاعت، ان کا مرتبہ، اور پھر بارگاہ خدا اور بارگاہ رسالت میں جو ان کو قدر و قیمت آئی ہے، ساری امت بیک زبان ان کی تعریف، توصیف اور ثنا کو بیان کرتی ہے. اور یہ مہینہ جو ہے یہ آپ کی شہادت کا مہینہ ہے، یعنی شوال کا مہینہ، یہ حضرت سید الشہداء کی شہادت کا مہینہ ہے. کیونکہ اسی مہینے کی ابتدائی تاریخ میں، یعنی 3 ہجری 5 شوال کو، 5 شوال سے لے کر 8 شوال کے درمیان کا یہ وقت ہے، یعنی 5 شوال کو لشکر کفار وہاں سے نکل پڑا، بدھ کے دن جمعرات کو، وہ جمعرات اور جمعہ کے قریب وہ احد کی طرف آ گئے. جمعے کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھا کر آپ احد کی طرف تشریف لے گئے، اور ہفتے کے دن یہ مارکہ ہوا اور حضرت سید الشہداء اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام نے جامع شہادت کو نوش فرمایا. سن 3 ہجری میں ہونے والا یہ غزوہ احد ہے. میں تھوڑی سی بات آگے کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ رکھیے گا، آپ درس سننے کے لیے جمع ہو چکے ہیں تو دماغی طور پر بالکل پریپئر ہو جائیں اور تیار ہو جائیں کہ ہم دنیا دین کی بنیادی باتوں کو سمجھنا چاہیں، کیونکہ وقت مختصر ہے ہمارے پاس، اس حوالے سے اپنے محدود وقت میں ہم گفتگو کریں گے. یہ غزوات ہیں، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، جسے میں نے بدر کے یوم میں بھی عرض کیا، اس بنیادی نقوش کو تازہ کرنا چاہوں گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے مریض کربلا، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنے تلامذہ، اپنے مریدوں کو جملہ کہتے تھے کہ ہم جب اپنے مدرسوں میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے، نعلم غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما نعلم آیات و سورۃ من القرآن. فرما ہمارے اساتذہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور جنگوں کی تعلیم جو حضور نے کی ہے،
وہ تعلیم ہمیں اس طرح دیتے تھے جس طرح ہمیں استاد قرآن کی صورتوں کو سمجھاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور اس میں ہمارے لیے اخلاقی, ہمارے لیے فکری, اور ہمارے لیے زندگی کے نشب و فراز کو دیکھنا سمجھنا اور اس پر اللہ کے دین پر مستقیم رہنے کا ایک بہت بڑا درس موجود ہے. غزوات رسول کی اتنی اہمیت ہے کہ آج تک اس ٹاپک پر صرف ہزاروں کتابیں بلا مبالغہ لکھی گئی, المغازی کے نام سے, المغازی کے نام سے, غزوات رسول کے نام سے. اگر آپ صرف سرچ کریں گے نیٹ کے اوپر بھی تو آپ کتابوں کو شمار نہیں کر سکتے, اتنے مصنفین ملیں گے اور اتنی کتابیں ملیں گی کہ جس کا احاطہ کرنا بندے کے لیے مشکل ہے کہ صرف اسی ٹاپک پر, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تمام پہلو, لیکن زندگی مبارکہ کا ایک پہلو جو غزوات کا تھا, ابھی میں آگے عرض کروں گا کیا چیزیں ہیں, غزوات کو جو تھا یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے امت کے اندر کہ اس پر لکھے جانے والی کتاب بغیر مبالغے کے, محاورہ نہیں کہہ رہا, حقیقتاً کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں سے زیادہ کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی. غزوات تو آپ جانیں اس سے کہ کتنی اہمیت ہے. ایک تو امام زین العابدین کا قول میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, اور اس کتابوں کی تعداد آپ دیکھیں, کیونکہ جو موضوع جتنا اہم ہوتا ہے اس پر تحقیق اتنی ہوتی ہے, جس سے ہمارا عقیدہ ایمان اور آخرت جتنی زیادہ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس پر اتنی زیادہ بحثیں ہوتی ہیں, اتنی زیادہ اس پر لکھا جاتا ہے. تو جس ایک موضوع پر, غزوات پر, ہزاروں سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہوں گی, تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے اخلاقیات, ہماری سماج اور ہماری زندگی کے جتنے شعبے اس سے متعلق, اس میں کس قدر عملی شکل اور ہدایات موجود ہیں کہ جس کی بنا پر یہ چیزیں لکھی جا رہی ہیں. میں بات کو آگے لے جانا چاہوں گا کہ غزوات رسول پر علماء نے بڑی بحث کی, جس طرح کہ میں نے بھی آپ کے سامنے سکتا. امام بخاری کو دیکھیں, کتاب المغازی ایک باب موجود ہے, جہاں کتاب الایمان ہے وہاں کتاب المغازی بھی ہے. محدثین کو دیکھیں, جہاں کتاب الصلاۃ کا باب باندھتے وہاں کتاب المغازی بھی باندھتے, سرکار کے غزوات کو لے کر آتے ہیں. نبی پاک کے غزوات کتنے ہیں, توجہ کے ساتھ سنی, اور یہ ہر مسلمان کو یہ ابتدائی باتیں اسے یاد کرنا ایسے ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے. ہاں, علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھا, کیونکہ یہ چیزیں ایمان کی بنیاد ہے, سرکار کے خاندان کے بارے میں جاننا, سرکار کے صحابہ کے بارے میں جاننا, قرآن سے متعلق بنیادی علوم کو جاننا, یہ مسلمانوں پر نماز کی طرح فرض ہے. جس طرح کہ پوچھا گیا کہ کسی بندے سے اگر یہ پوچھا جائے کہ نبی پاک عربی تھے یا غیر عربی, اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں پتا, فرمایا وہ مسلمان ہی نہیں. یہ تک علماء نے لکھا, یہ علامہ عینی رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح کرتے ہوئے کتاب المناقب کے مقدمے میں لکھا. اس سے اگر یہ پوچھا جائے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان کون سا تھا, اس نے کہا جی مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا. تو یہ کتنے ضروری علوم ہے کہ دنیا کی ساری غیر ضروری باتیں یاد ہیں, اس کی گہرائیاں یاد ہیں, اس کی گہرائیاں یاد ہیں, سیاست میں کار ہو, کون کرپشن کر رہا ہے, کون جیت جائے گا, کون نہیں جیتے گا. ماضی کے طوطے ابھی تک شمار کرنے کے لیے ہر بندہ ٹھیے پر بیٹھ کر تجزیہ کر رہا ہوتا ہے, جس کا ہمارا دین دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن وہ چیزیں کہ جس کے ساتھ ہماری آخرت اور ہماری دنیا بھی وابستہ ہے, اس کے لیے لازم ہونا ضروری ہے. یہی مقصد درس نظام مصطفیٰ کا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگیں, یہ جنگ سے مراد کوئی لڑائی نہیں, کوئی پھڈا نہیں, کوئی دہشت گردی نہیں, کیونکہ کبھی لڑنا بھی اخلاق ہوتا ہے, کبھی سکون سے بیٹھنا بھی اخلاق ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں, جدال قتال اور یہ دونوں چیزیں اور سکون, یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے, جاہر سی بات ہے, کسی کام کی جد و جہد کرنا اور پھر اپنے مقصد کو آسان لے کر اور اس کو پا کر اپنے منشور اور اپنی زندگی کو اس راہ پر گزارنا, یہ دونوں چیزیں زندگی کے پہلو میں ہوتے ہیں. اس لیے جلال بھی حضور کی شخصیت میں ملتا ہے, جمال بھی ملتا ہے, کیونکہ یہ انسان کے نیچر کے اندر ہے, جمال بھی ہے جلال بھی ہے. لیکن دونوں کا مقصد دہشت گردی, بربریت, بد امنی نہیں, وہ جلال بھی امن کو قائم کرنے کے لیے اور وہ جمال بھی امن کو قائم کرنے کے لیے, دونوں چیز. میں بدر پر اس پر تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں, آج وقت ہمارے پاس کم ہے, اس لیے میں اس پر مستشرقین یورپ کے گوروں نے جو اعتراضات خام خواہ کھڑے کیے ہیں, جس کی کوئی ایک کچرے کی بھی حیثیت نہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ چلو انہوں نے کیے, اس بہانے کم سے کم امت کو غزوہ کو سمجھنے کا موقع تو مل گیا. سرکار کی سیرت مبارکہ پر کہ سرکار کی غزوات وہ نہیں ہے جو آج بم اٹھا کر ایٹم بم کہیں بھی مار دیا جائے, لاکھوں لوگوں کو مار دیا جائے اور بعد میں کہ جائے کہ ہمیں تو ایکسکیوز کرتے ہیں, ہمیں خبر غلط موت پہنچی تھی. اس قسم کی بھونڈی باتیں غزوات نہیں ہوتی, غزوات حکمت ہے, ہدایت ہے. اور آج بھی دیکھ لیا جائے کہ سرکار کے غزوات میں کتنے لوگ مار دیے گئے, کتنے آزاد کیے گئے, اور آج کی جنگوں کا تقابل کیا جائے تو زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق نظر آتا ہے. آج کی جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا, رسول اللہ کے غزوات کا نتیجہ کیا نکلا, اس کو دیکھ لیا جائے. آج کی جنگ کے بعد درندگی پھیلی, رسول اللہ کے غزوات کے بعد درندے بھی انسانوں کی طرف آ گئے. ایک لمبی اس کی فہرست ہے کہ جس کو اگر ہم ذکر کریں اور کوئی دم ہی نہیں رکھ سکتا کہ مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کر رسول اللہ کے غزوات پر منفی بات کر سکے. حقائق کی روشنی میں، انصاف کی روشنی میں، دیانت کی روشنی میں. اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر تحریس نعمت کے لیے فخر ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور اللہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت دے. تو میں یہ بات عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ کے سامنے. آگے چلیے. ہاں، جس نے بھی اگر بات کی تو اس نے تاریخ کو مسخ کیا ہو، کیونکہ جھوٹ بولنے والا بھی تو کوئی دلیل رکھتا ہے، ورنہ اس کو دیکھتا کون ہے. اب یہ دیکھا جائے کہ وہ دلیل کتنی ستری ہے اور کتنی ناپاک ہے، کتنی ملوث کی گئی ہے جھوٹ کے ساتھ اور کتنی حقائق پر ہے، کیونکہ جو آپ کے خلاف ہے اس کے بعد بھی ثبوت ہے اور آپ بھی کوئی دلیل رکھتے ہیں. لیکن اس میں دیکھا جائے کہ نظریہ کس کا درست ہے. تو اگر کتاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ کے خلاف لکھ دینا یہ کمال نہیں، لیکن جب اس کو عدالت کے ترازو میں تولا جاتا ہے تو اس کی حضور کی شخصیت جھکتی نہیں، بلکہ وہ جھوٹ جب ظاہر ہو جاتا ہے تو لوگوں کے دل میں مقام مصطفیٰ اور بڑھتا ہوا چلا. ظاہر سی بات ہے، ایک چور کو، ایک دشمن کو اور ایک حاسد کو جب اپنے مقابل کے لیے جب کوئی علمی بات نہیں ملتی، کوئی سچی بات نہیں ملتی، تو پھر اس کا کام صرف تبرع، تہمت، اتہام ہوتا ہے. وہ نبی پاک کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. لیکن وہ لوگ جو ان میں بھی موجود ہیں، جو دیانت اور حقانیت کا کوئی گوشہ رکھتے ہیں، جب وہ قرآن کی طرف آ کر مطالعہ کرتے ہیں تو پھر ان کا دل بے نور نہیں، قرآن کے نور سے منور ہو جاتا ہے. تاریخیں بھری پڑی ان لوگوں کی کہ جنہوں نے تحقیق کر کے اسلام کو قبول کیا، ذات مصطفیٰ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی انقلابی پہلو کہ ایک بندہ کسی کے حضور 10 سال بیٹھے اور اس کو ککھ سمجھ میں نہ آئے. نبی پاک کے پاس ایک بندہ 5 منٹ بیٹھ کر چلا جاتا، وہ اپنے علاقے کے اندر سب سے بڑا ذہین قرار پاتا. سیرت صحابہ کی بھری پڑی. حضرت ابوبکر، یہ 4 یار تو پوری زندگی حضور کے ساتھ رہے، لیکن وہ صحابی جیسے وائل بن حجر ہیں اور دیگر صحابہ جن کے نام آتے ہیں جو سب سے آخر میں اسلام لانے والے ہیں، صرف 10-15 منٹ کی حضور سے ملاقات، لیکن ایسی انقلابی تربیت ہے کہ جب وہ لوٹ کر گئے تو ان کے محلے میں ان سے بڑا سچا کوئی نہیں، ان سے بڑا حیادار کوئی نہیں، ان سے بڑا امین کوئی نہیں، ان سے بڑا دیانتدار کوئی نہیں، ان سے بڑا انسانیت کا ادب کرنے والا کوئی نہیں، ان سے بڑا انسانیت کے لیے شفقت اور رحم کرنے والا کوئی نہیں. یہ نبی پاک کی سیرت کا انقلابی پہلو ہے کہ جس پر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خدا کے نبی ہیں، خدا کے نبی ایسا کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. اب غزوات اسی طرز پر آتے ہیں، اپنی توجہ کو آگے لے کر چل رہے ہیں. میں نے عرض کیا کہ غزوات پر درجنوں کتابیں لکھی گئی. حضور کے غزوات کی تعداد بچے بزرگ سب توجہ کے ساتھ سنیں. علماء نے لکھا 18 ہے، بعض نے لکھا 19 ہے، بعض نے لکھا 27. یہ تعداد میں اختلاف نہیں، یہ بات سب صحیح کر رہے ہیں. جنہوں نے 18 کی بات کی وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، جو 19 کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو 27 کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں ٹھیک؟ تعداد میں تو فرق آ رہی. ہم نے کہا ایسا نہیں، نبی پاک جب کسی اہم مہم کے لیے جائیں اور ارادہ کسی ایک علاقے کا کر کے جائیں اور رستے میں اگر 2-4 جگہ دیگر اور معاملات ہو جائیں تو کچھ ہیں اس کو تفصیل سے لکھتے ہیں، کچھ اسی بات کو لکھتے ہیں کہ جس لیے نکلے تھے. تو یہ تعداد کو اگر آپ دیکھیں گے تو 27 کی تعداد علماء اس لیے لکھتے ہیں کہ جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے گئے تو راستے میں 1-2 جگہ مڑ بھیڑ ہوئی ہے. تو اب تاریخ لکھنے والے سیرت نگار اس کو 3 شمار کرتے ہیں اور بعض ایک ہی شمار کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ تعداد بنتی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غزوات کی تعداد 27 ہے. کیا ہے بولیے؟ 27. سب سے آخری غزوہ جو نبی پاک کی حیات ظاہری کا ہے وہ غزوہ تبوک ہے. سرکار کے غزوات کے اندر غزوہ سے مراد وہ جنگ، وہ مہم کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ہوں لشکر لے کر. اب یہ الگ مطلب ہے کہ جناب وہ جنگ ہوئی کہ نہ ہوئی، لیکن اس کو غزوہ شمار کیا. جیسے غزوہ موتا ہے، غزوہ موتا کو، موتا کی جنگ کو غزوہ کہا گیا، حالانکہ حضور خود بھی نہیں گئے اس میں. غزوہ کی، غزوہ موتا جو ہوا جس میں جعفر طیار شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جل القدر عاشق صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اور وہ رومیوں کے ساتھ پہلی مڑ بھیڑ تھی مسلمانوں کی. پھر آگے جا کر تبوک ہوئی اور پھر سرکار فاروق اعظم کے دور میں پورے قیصر کی حکومت گری. تو یہ جو موتا کی جنگ ہے اس میں حضور خود نہیں گئے، لیکن آپ دیکھو اس کو غزوہ کہا گیا. اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ اس لیے کہ اس جنگ کے شروع اور آخر میں کیا ہونا تھا سرکار نے صحابہ کو بٹھا کر اسی وقت بتا دیا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ شہید ہوں گے، یہ تلوار اٹھائیں گے، یہ شہید ہوں گے، یہ ہوگا، یہ ہوگا، خالد بن ولید اس کو فتویٰ کریں گے. یعنی جو سب کچھ ہونا تھا وہ حضور نے مدینے میں بیٹھ کر بتا دیا. اس لیے علماء نے اس کو ان کے شریعہ نہیں قرار دیا کہ صحابی نے یہ لڑا ہے، فرمایا غزوہ ہے، یہ حضور ہی کی جنگ تھی. ایک اس کا یہ میٹھا پہلو تھا جو میں نے عرض کیا. اسلام کی فتوحات کے لیے، بدامنیوں کو ختم کرنے کے لیے، دہشت گردوں، ڈاکوؤں، ڈکیتوں کو لگام دینے کے لیے اگر کوئی لشکر نکلا اور اس کی قیادت صحابی نے کی تو اس کو سریہ کہتے ہیں، اور اس کی جمع سرایا ہے، اس کی تعداد 36 ہے 38 ہے، اب یہ الگ بات ہے. لیکن ہم غزوے کی طرف آتے ہیں. غزوہ بدر کے بعد جو یہ غزوہ بڑا تاریخی غزوہ ہے، غزوہ احد، اس میں ہمیں توکل سمجھ میں آتا ہے، اس میں ہمیں اطاعت رسول کا جذبہ سمجھ میں آتا ہے. حالات کیسے بھی ہو جائیں، رسول کے قول پر اعتماد کر کے آگے بڑھ جانا، یہ استقامت اور اطاعت کی عالی نشانی ہمیں عملی طور پر احد کے اندر نظر آتی ہے. نبی پاک کے قول پر آمن نہ صدق نہ کہہ کر آگے بڑھ جانا، اللہ کی رحمت پر امید لگانا، دنیا کی پرواہ کیے بغیر اس کے دین کی سربلندی، حق کی سربلندی اور اس کی رضا کو لینے کے لیے اپنی تمام تر شوق کی چیزوں کو اسلام کے قدموں میں نشاور کر دینا، یہ سلامت، یہ استقامت، یہ اخلاص، یہ بردباری، یہ متانت ہمیں غزوہ احد دے. اور پھر قربانیوں کے بعد جو رب کی راہ میں دے دیے گئے، بچے دے دیے گئے، مال دے دیے گئے، شوہر دے دیے گئے، داماد دے دیے گئے، بیٹے دے دیے گئے، بھائی دے دیے گئے، پھر اس کے بعد گئے تو دین کے لیے تھے، سر جھکا کر کہنا کہ ہم بھی اللہ کے ہیں، یہ بھی اللہ کے، سب اللہ کی طرف چلے. تو آخر یہ سارا جذبہ عملی شکل میں، تقریری نہیں، عملی شکل کے اندر ہمیں یہ عہد میں نظر آتا ہے. غزوہ احد 3 ہجری میں ہوئی، یعنی بدر کے 1 سال بعد ہی. کافروں کو بدر کے اندر بڑی بھیانک شکست ہوئی، اور بدر کے اندر مسلمانوں میں، پھر عرض کرنا چاہوں گا، موضوع قلیل نہیں ہے کیونکہ گزشتہ سے پیوستہ کرنا پڑتا ہے، کہ بدر جو ہے وہ کوئی فساد پر مبنی نہیں تھا، یا یہ کہنا کہ جناب وہ صحرائی قزاق، معاذ اللہ، کہ صحرا کے اندر جس طرح ڈاکو ادھر ادھر حملہ کرتے رہتے ہیں، اس طرح کی جنگ تھی، ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اس پر ایک لمبی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. صحابہ اپنے حق کے لیے گئے کہ جب مکے میں ان کو زندہ نہیں رہنے دیا گیا، ساری جائیدادیں وہ مکے میں چھوڑ کے جب مدینے آ گئے، اب مشرکین مکہ مدینے کے سراؤنڈنگ میں آ کر ان کی بکریوں کو مار دیں، ان کے بندوں کو مار دیں، ہلاک کر دیں، پھر سائڈ میں جتنے بڑے بڑے علاقے ان میں پروپیگنڈا کریں، یہ بھاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو، یعنی جینا ہی آرام کر دیا. اور جو مسلمان جائیدادیں چھوڑ کر آئی ہیں اس پر وہ مزے اڑا رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جب عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کو روک رہے ہیں. سعد بن معاذ کو باقاعدہ ابو جہل نے روکا، اس نے کہا تم یہاں مکے کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی مکہ کے آپ خادم ہو سکتے ہیں، مالک نہیں ہو سکتے. کعبے کے آپ نے آپ کو خادم کہیے، آپ خادم الحرمین ہو سکتے ہیں، مالک الحرمین آپ نہیں ہیں. یہ باقاعدہ کہا ابو جہل کو سعد بن معاذ نے کہ تم مجھے کیسے آنے سے حرم میں روک سکتے ہو. جب یہ باقاعدہ عرب کا یہ قاعدہ ہے کہ مکے کے اندر کوئی بھی آئے گا، دشمن بھی آئے، اس کو نہیں روکا جائے، تو مجھے کیوں روک رہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نہیں آ سکتے. انہوں نے کہا جب ہم نہیں آ سکتے تو تمہارے قافلے بھی تو ملک شام ہمارے علاقے سے جاتے ہیں، وہ ذرا جا کے دکھا دے. یہ وجہ بنی ہے بدر کی، یعنی پہلے دھونس، پہلے رکاوٹ، ساری چیزیں. اور وہی ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ایک تو یہ ہمیں باہر نکلنے نہیں دے رہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو جائیدادیں ہم چھوڑ کر آئے اس کا مطالبہ بھی نہیں کر رہے، اس پر کما بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، اور ہمیں اب مدینے میں بھی رہنے نہیں دے رہے، ان کا حق یہ ہے کہ یہ آئیں اور سب کو مار ڈالے، پھر یہ سکون میں بیٹھے، تو ہمارا یہ حق جینے کا تو ہے. دفاعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکمت عملی دیکھتے ہوئے کہا کہ کافر کو سب سے زیادہ عزیز مال ہے، اور ابو سفیان مال لے کر جا رہا ہے، اس کو ہم بلاک کریں گے اور روک کر ہم اپنے مطالبات منوائیں گے. اور اسی کے لیے سرکار نکلے تھے. ابو سفیان کا قافلہ نکل گیا، جنگ ٹل گئی تھی، ابو جہل نے اس کو زبردستی نافذ کی اور مسلمانوں سے 3 گنا بڑا لشکر لے کر بدر میں آئے. مسلمان حق پر تھے، مٹھی بھر تھے، کھڑے ہوئے اور سب کو انہوں نے پیوند خاک کیا. یہ بدر کا، یعنی چند لفظوں میں جلدی جلدی اگر سمجھا سکوں تو وہ یہ بات تھی. اس میں کون سی دہشت گردی تھی؟ دہشت گردی مکہ کی طرف سے تھی، یعنی قریش مکہ کی طرف سے تھی، ان کی ہٹ دھرمی. یعنی اب اگر چھوڑ کر آ گئے، نبی پاک سے صحابہ باقاعدہ کہتے تھے مکہ کے، حضور اجازت دیجیے ہم ان کو ٹھیک کر دیں. سرکار فرماتے ہیں صبر صبر صبر. اب ہجرت کر کے اپنے مخلصین کو لے گئے، کوئی زبردستی تو نہیں، تمہارے خاندان کے تھے، تمہارے دوست تھے، تمہارے بھائی تھے، حق ان میں واضح ہوا، وہ آ گئے. نبی پاک کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی، نہ لاٹھی تھا، نہ ڈنڈا تھا، کچھ بھی نہیں، اپنی مرضی سے وہ آئے. آزادی رائے کی بات کرتے ہو، اس ملک میں تم نے رہنے نہیں دیا. شعب ابی طالب کے اندر 3 سال تک بائیکاٹ ہوا نبی پاک کا، ہیں، یعنی اگر باہر سے کوئی تاجر کھانا لے کر آئے، کوئی چیز منڈی میں فروخت کرنے آئے، تو یہاں مکہ کے دکانداروں پر بھی پابندی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو چیزیں نہیں بیچو گے، اگر بیچو گے تو 20 گنا زیادہ قیمت پر بیچو گے. اور باہر سے کوئی قافلہ، یعنی وہاں رہنا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا، تو سرکار کیا کرتے؟ اپنے صحابہ کو لے کر آپ نے ہجرت فرمائی. اب چلے گئے علاقہ چھوڑ دیا, اب معاف کر دینا چاہیے, لیکن باز نہ آئے, آئے دن وہ کام کرتے تھے. تو سب سے پہلا یہ سہرا حضرت سید الشہداء کے سر آتا ہے. سرکار دو عالم نے مشاورت بلائی, فرما کیا کیا جائے, یہ روز مرہ یہ کر رہے ہیں. سرکار کو خبر پہنچی کہ ابو جہل, یعنی بدر سے پہلے ابو جہل, ایک بہت بڑا قافلہ پیسوں کا, یعنی تجارتی قافلہ ملک کے شام سے لے کر مکہ جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ تقریباً 300 سے زیادہ اڑیل قسم کے بدماش پہرے دار بھی ہیں. حضرت حمزہ نے کہا, حضور مجھے اکیلا بھیجیے, میں ان کو روکوں گا اکیلا. آپ سیرت پڑھیے, سریا حمزہ, یہ تمام سرایا میں سب سے پہلے. سرکار ایسے تو نہیں رہے سید الشہداء کے لیے, امت ایسا تو ان کو یاد نہیں کرتی ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, نبی پاک فرماتے ہیں, والذی نفسی بیدیہ, قسم و ذات کے جس کے قبضے قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, انہ مکتوب عندہ فی السماء السابعہ. حضور فرماتے ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے ساتویں آسمان پر لکھا ہوا دیکھا, حمزہ بن عبداللہ اسد اللہ و اسد الرسول, کہ حمزہ جو ہے وہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر. یہ شان ہے حضرت سید الشہداء. ابو جہل جب ایک پورا قافلہ لے کر جا رہا ہے, جس کے ساتھ 30 کے قریب اس کے اڑیل قسم کے بدماش اور عرب کے بہت بڑے پہلوان پہرے دار اس کے ساتھ, سرکار نے فرمایا اپنے صحابہ سے, کیا کیا جائے, روز بھر موڑ بھیڑ, فلاں چرواہا گیا ہمارا, اتنی بکریاں بھی لے لی اور اس کو بھی مار ڈالا, ہمارے علاقوں میں آ کر مداخلتیں کر رہے ہیں, ہم نے علاقہ چھوڑ دیا, اپنا علاقہ چھوڑا, ہمارے باپ دادا کا علاقہ تھا, ہم نے اپنی جائیدادیں چھوڑی. میں آپ کو صرف, پوری دنیا سن رہی ہے اس وقت, میں منصف بنا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام سے آپ کو محبت نہیں تو آپ صرف ایک انسانیت کے ناطے اس بات کو سوچنے کی کوشش, اور پھر غزوہ رسول پر پہرہ آپ دیں اور اس پر آپ تبصرہ کر کے دیکھیں کس طرح آپ بات کرتے ہیں, کہ یہ آزاد بے لگام اور سنجیدہ پڑھے لکھے لوگ ہو کر یہ تبصرہ کرنا کہ یہ سہرائی قزاق تھے, یہ کیسی بات کی جا سکتی, سہرائی ڈاکو تھے, یہ کیسی بات کی, بلکہ اس منظر سے لگتا ہے تو سہرائی ڈاکو تو مشرکین تھے, اور وہ مسلمانوں کو اس 80-90-150 یعنی 100 یا 100 سے کچھ لگ بھگ مکہ سے گئے ہوئے لوگ تھے, جو اپنی جائیدادیں چھوڑ کر, کچھ لے کر بھی نہیں گئے, دے کر گئے, سب چھوڑ کر گئے, لیکن وہ رہنے نہیں دے رہے. سرکار نے صحابہ کی مشاورت بلائی ہجرت کے بعد, کیا کیا جائے, صحابہ نے کہا کہ حضور آپ کہیں تو حملہ کریں, حضور نے فرمایا اس کی یہ نہ کریں, اس کی ابھی ضرورت نہیں, اگر ایسا ہوتا تو سرکار پہلے جمع کر کے مکہ پر چڑھائی کر دیتے, لیکن نہیں, حضور کا مطلب قتال نہیں تھا. سرکار نے فرمایا ان کو سبق دو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, بات ہم بھی کر سکتے ہیں, جب انتہا ہو گئی تو پھر ظلم پر خاموشی رہنا بھی ایک ظلم ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ظلم سے پاک, آپ کی سیرت اخلاق کا نمونہ قیامت تک آنے والے شخص کے لیے, کہ جس کو ظالم دبائے تو وہ اپنے آپ کو کس طرح احتجاج کی طرف اٹھا سکتا ہے, اس کا عملی نمونہ نبی پاک کی سیرت میں نظر آ رہا ہے. سرکار نے صحابہ کو جمع کر کے کہا کیا کیا جائے, کہا حضور کیا کیا جائے, چلیں تلواریں اٹھائیں نکل پڑے. سرکار نے فرمایا نہیں, میں اس کو پسند نہیں کرتا, علاقہ ہمارا ہے, وہ ہمارے عزیز و رشتے دار ہیں, لوگ کہیں گے اپنے عزیزوں کو مار رہے ہیں. تو کہا کیا کیا جائے, کہا سبق دی جائے. سبق کے لیے خبر آ گئی جناب چند دنوں کے اندر, کہ ابو جہل بہت بڑی کمائی کر کے اور اپنے سامان چمڑے وغیرہ فروخت کر کے ملک شام سے بہت بڑا ترقی والا قافلہ لے کر, تجارتی قافلہ لے کر وہ دوبارہ لوٹ رہا ہے. سرکار نے کہا جا کر صرف اس کو روکا جائے, اور روک کر اسے آنکھوں میں آنکھیں ملائی جائے, اور اس کو یہ سمجھا دیا جائے کہ یہ پہلی وارننگ ہے تمہیں, دوبارہ نہیں کرنا. حضرت حمزہ کھڑے ہو گئے تلوار لے کر, کہا حضور میں اکیلا جاؤں گا, خبر دینے والے مخبر نہ کہا وہ 300 بندے, فرما میں اکیلا کافی. سرکار نے پھر بھی کہا چچا جان یہ 10 بندے ساتھ لے جائیں, تو 10 یا 15 بندے حضرت حمزہ ساتھ لے کر گئے, اور ایک جگہ پر ابو جہل کو بریک کیا. ابو جہل جو بہت بڑا بدماش بنتا تھا, جب اس نے سید الشہداء کو سامنے دیکھا تو اس کے تازی ٹھنڈے پڑ گئے. اب اس کے قافلے کے اندر ایک بندہ وہ تھا جو مکہ کا بڑا شریف شخص تھا, اس کو اس نے کہا کہ حمزہ سے جان چھڑا دو. اب وہ حضرت حمزہ کے پاس آئے, حضرت حمزہ کے خیمے میں, کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرما کیا چاہتے ہیں, یہ آگے قدم نہیں بڑھا سکتا, اس کو بولو نا اس کے پاس 30 جوان ہیں نا جس پر یہ فخر کر رہا ہے, کہ ان کو آگے لائیے, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے تم سے 7 دن معاذ کے عمرے کا بدلہ بھی لیں گے, وہ فلاں چرواہا جو مارا گیا اس کا بھی بدلہ لیں گے, اور ہمارے نبی کو قتل کرنے کی جو تم نے رات کو سازش کی تھی اس کا بھی بدلہ لیں گے, جتنے لوگوں کو تم نے مکہ میں مار ڈالا اس کا بھی بدلہ لیں گے, اور ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا اس کا بھی بدلہ لیں گے. کبھی بندہ فراق کی راتیں اپنے ملک سے ہٹ کر گزارے تو اس سے کبھی احساس پوچھیے. یعنی مکہ کا فخر تو یہ مہاجرین تھے, یہ عبد المطلب کی اولاد رضی اللہ عنہ, یہ جو فخر جو وہاں سے آئے ہیں, حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین بنو امیہ کا فخر, حضرت سعد بن ابی وقاص بنو زہرہ کا فخر, حضرت فاروق اعظم بنو عدی کا فخر. تو یہ وہ ہیں جو عرب کے بڑے قبیلوں میں سب سے ممتاز لوگ تھے. ان کے میں ابھی کیا تبصرہ کروں اس پر. ان کے صرف عہدے اگر آپ دیکھ لیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب یہ تھے تو ان سے بڑا کوئی امین نہیں تھا, ان سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا, ان سے بڑا کوئی مدبر نہیں تھا. کوئی پاگل لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا, بلکہ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا جو زمانہ جاہلیت میں ایک حیثیت رکھتے تھے. یہ تبصرہ کرنا بے لگام مورخ کی طرح کہ ان کے ہاتھوں میں ایسی عام لوگ آ گئے. میں نے کہا فاروق اعظم عام بندے تھے, یہ قریش مکہ کے سفیر تھے, انہوں نے کلمہ پڑھا. سیدنا صدیق اکبر عام لوگ تھے, ان کے کہنے پر سارے مکہ کے بازار کا ریٹ طے ہوتا اور ختم ہوتا. صدیق کی صداقت کا یہ عالم تھا. عثمان غنی عام لوگ تھے, حضرت عثمان غنی کی سخاوت و شجاعت اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ فیاضی, اس دہتے ہوئے سلگتے ہوئے معاشرے کے اندر انسانیت کی راہ کو ہموار کرنا, یہ عثمان غنی کا کام تھا. سیدہ خدیجہ کبرا میری ماں جو طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی, ان میں مجھے بتائیے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا کون ایک بیگانہ شخص تھا. تمام وہ لوگ تھے کہ جن سے پورا عرب پہچانا جاتا تھا, قریش کی عزت جن سے وابستہ تھا. تو یہ میں صرف طلبا کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کے تقریری جوش نہیں, حقیقت ہے کہ سرکار پر کلمہ پڑھنے والے پاگل دیوانے لوگ ڈکیت نہیں تھے, بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں, خاندانی تاریخ رکھتے ہیں اور اپنا ایک ماضی رکھتے ہیں. یہی ماضی ان کا تھا, اس لیے صلح حدیبیہ میں کوئی کافر نظر اٹھا کر حضرت عثمان کو دیکھ نہیں پاتا تھا. سرکار نے اکیلا ان کو بھیجا تھا کہ جائیے آپ مکہ کے اندر اور مکہ میں جا کر بات کیجئے, سارا مکہ کافروں کا ہے. حضرت عثمان اکیلے گئے, کسی نے تلوار کیا نظر نہیں اٹھائی, کیونکہ یہ کردار تھا عثمان غنی کا. اس پر غور کیجئے, اس پر ہم سبحان اللہ بھی کہیں, تاریخ بھی کریں اور اپنے بزرگوں کا عمل اپنائیں, اس لیے کہ بندہ کلمے پڑھنے والا زمین پر اللہ کا نائب ہوتا ہے اپنے اخلاق کے. لفظ مسلمان کہنا ہی اس کی امانت کے لیے کافی. ہم ایسے اکابر کے ماننے والے ہوں پھر دال میں ملاوٹ کریں, آٹوں میں ملاوٹ کریں, گندم میں ملاوٹ کریں, ملاوٹ کا گوشت بیچیں, ملاوٹ کے معاملات کریں, چوری چکاری سے ہم باز نہ آ جائیں, اپنے دانت سے کسی کے پیسے کو کھینچنے سے باز نہ آ جائیں, تو ہمیں بھی تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ ہم سید الشہداء کا نام لیتے ہیں, عثمان غنی کا نام لیتے ہیں, فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں. ایک کافر تو اس صف میں کھڑے ہو کر ان کی تاریخ کو مسخ کر رہا ہے, ہم تو نام لے کر موقع دے رہے ہیں. جھوٹی قسم اٹھا دینا, جھوٹی تہمت کسی پر لگا دینا, جھوٹا الزام کسی پر لگا دینا, حسد میں اتنے اندھے ہو جانا کہ اگلے کے پورے حیا کے لباس کو تار تار کر دینا, یہ تو حضرت سید الشہداء کا طریقہ نہیں تھا. تو مجھے اور آپ کو ان کی تعریف اور توصیف اور یوم کے ساتھ ان کے کردار کو دیکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں, آپ کی صداقت آپ کی دلیل ہے اور آپ کی حقانیت کی دلیل آپ کے صحابہ کا کی سیرت ہے, اور پھر ان کی صداقت کی سیرت ہم لوگ ہیں. کیونکہ آج تو کوئی کافر اس نے حضرت عثمان کو تو نہیں دیکھا, وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے, مجھے دیکھ رہا ہے. آج کا اگر کوئی کافر اسلام کے قریب متاثر ہونے کے لیے غیر مسلم آتا ہے, اس نے جناب نبی پاک کی شفقت کو تو نہیں دیکھا براہ راست, وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ سے پہچانا جائے گا, مجھ سے پہچانا جائے گا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ صرف زبان تک نہ بولیں, کان تک نہ سنیں, بلکہ زبان سے بولنے کی سعادت کے ساتھ, کان سے سننے کی سعادت کے ساتھ, اس کے عملی طور پر بھی میں اور آپ, اور ہم غور کریں کہ ہم مصطفوی ہیں. وہ کیا کہا تھا اقبال نے, تھوڑی سی تحریف ہو تو معافی چاہتا ہوں, کہ یوں تو سید بھی ہو, افغان بھی ہو, پٹھان بھی ہو, سبھی کچھ ہو, تم ذرا مسلمان بھی ہو. سید لکھ دیا, بہت اچھی بات ہے, اب خان ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اصل تعارف ہمارا کیا ہے؟ نبی پاک کی سیرت ہے. گلے پر جب ہم بیٹھے ہیں وہ لوگوں سے مل رہے ہیں, مومن وہ ہے, یعنی وہ مومن جس کو مثال کے طور پر کہا جاتا تھا کہ جناب مومن اگر اپنی مونچھوں کا بال اگر کہیں رکھ دائے بس وہی ضمانت ہوتی, جہاں کھڑا ہو جائے ضمانت ہوتی. آج ہم جو بازاروں کے اندر اور گھروں میں اور محلوں میں جو ہم نے حال کیا ہوا ہے, اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ محفلیں تجدید کی ہے, بیداری کی ہے میرے دوستو. آگے چلیے, حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روکا تھا, اور روک کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تھی کہ آج یہ 300 پہلوان جو لے کر آئے, ایک ایک کر کے 300 کو لے آؤ ایک ساتھ, اور ہم تمہیں بتاتے ہیں. ابھی بدر نہیں ہوئی ہے, یہ بدر کا پیش خیمہ بن رہا ہے. ابو جہل نے ہاتھ پاؤں جوڑ کر جان چھڑائی, حضرت حمزہ صلح پر راضی ہو گئے. اگر یہ ڈکیت تھے معاذ اللہ, اگر یہ قافلوں کو لوٹنے والے تھے تو اب تو موقع تھا, کافر تو پاؤں کا ہاتھ لگا رہے تھے, لیکن آپ نے صلح کر کے قافلہ چھوڑا. جب حضور کے پاس آئے, سرکار نے آپ کے فیصلے سے اتنے خوش ہوئے کہ کھڑے ہو کر حضرت حمزہ کی پیشانی چوم لی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ قافلوں کو لوٹنے گئے تھے یا امن کا پیغام دینے گئے تھے. جبکہ پوری طاقت میں تھے. حضرت حمزہ نے صلح کی جب کافر قدموں کو ہاتھ لگا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جان چھوڑ دیں, معاف کر دیں, اندر کچھ نہیں کریں گے, تو مکمل کنٹرول میں تھے نا, سارا قافلہ لوٹ لیتے, ان کو لوگوں کو غلام بنا لیتے اور رسیاں گردنوں اور پاؤں میں بانٹتے ہوئے مدینے تک گھسیٹ کے لے کر آتے, لیکن نہیں, ایک بندہ شریف تھا قافلے میں. حضرت حمزہ نے کہا کہ دیکھ تو شریف بندہ ہے, حالانکہ مسلمان بھی نہیں تھا, تو شریف بندہ ہے, تیری بات پر اعتماد کرتا ہوں, جا ابو جہل کو بول دینا آئندہ یہ بدماشی نہ کرے, یہ کر رہا ہے, جا پورا قافلہ. کہنے کا ایک کخ لے لیں, فرما وہ بھی نہیں چاہیے, سب لے جا. اس طرح مڑ کر دیکھا بھی نہیں, ایک بکری کا بچہ تک نہیں لیا وہاں سے, جہاں وہ لاکھوں کروڑوں روپے ان کے لے سکتے تھے, پورا قافلہ ہتیا سکتے تھے, کیونکہ 300 جوان حضرت حمزہ کو دیکھ کر ہی ٹھنڈے پڑ گئے تھے. لیکن آپ غور کریں مسلمان, کہ آپ چاہتے تھے سب کچھ کرتے, لیکن آپ چھوڑ کر آئے اور کفر کے منہ پر زناٹے دار ایک چانٹا لگا کر بتایا کہ مصطفی غلام مالوں کے حریص نہیں, اس کائنات میں امن کے شوق رکھنے. اب آپ یہی مسئلہ پھر آگے چل کر ابو سفیان کا ہوا. تو اسلام کے اندر سید الشہداء کا رتبہ اور مقام یہ ہے. میں تو چاہتا تھا غزوہ احد پر پوری گفتگو کروں, لیکن وقت گویا کہ مختصر ہے, تو میں سید الشہداء کے مقام اور چند باتیں آپ کی خدمت میں محض کرنا چاہ رہا ہوں. تو یہ مقام یعنی اسلام کا سب سے پہلا سریہ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے, اور آپ نے اسلام کی سب سے پہلی کمک کو سنبھالا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو مکمل طور پر آپ نے قائم کیا. سن 3 ہجری کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت عباس, جو ایمان لا چکے ہیں لیکن ظاہر نہیں کیا, انہوں نے حضور کو ایک قاصد کے ذریعے, بنی غفار کے ایک شخص کے ذریعے حضور کے پاس ایک غلام کو بھیجا کہ اے اللہ کے نبی, یہاں پر کافر بدر کا بدلہ لینے کے لیے تیاری پکڑ رہے ہیں, اس لیے سرکار نے فرمایا تھا بدر کے اندر کہ میرا چچا کسی کے سامنے آئے تو تلوار نہیں اٹھانا. ایک صحابی تھے, وہ یہ بات ان تک صحیح پہنچ نہیں پائی یا اس کا ادراک نہیں ہو پایا. میں نے اہل بیت کی تعریف کے یوم میں اس بات کو ذکر کیا تھا, ان کے زبان سے جملہ نکلا کہ ہم اپنے باپ کو تلوار سے مار رہے ہیں, اگر چچا سامنے آ گئے تو اس کو چھوڑ دیں, یہ کیوں ہو سکتا ہے جبکہ وہ غیر مسلم ہے. لیکن جب سرکار کا قول ان کے سامنے آیا تو وہ اتنے نادم و شرمندہ ہوئے کہ سرکار کے پاس گئے معافی کے لیے. سرکار نے فرما نہیں, یہ ہو جاتا ہے. فرما نہیں حضور, اب آپ میری شہادت کی دعا کریں کہ میں آپ کے نام پر مروں تاکہ مر کر بتا دوں کہ میں منافق نہیں تھا. تو یہ حضرت عباس کا اکرام تھا, سرکار کے چچا. بولو سبحان اللہ. حضرت عباس سرکار کے خاندان کے اندر, سرکار کے والد کے بعد اگر, سرکار کے دادا کے بعد اگر بنو ہاشم میں جس کی قدر رہی ہے وہ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. امام بخاری نے عبد المفرد میں لکھا کہ مولا مرتضی جیسی شخصیت جو فضیلت میں ان سے بڑے, کیونکہ خلفاء راشدین میں سے, لیکن جو جزوی فضیلت حضرت حمزہ حضرت عباس کے پاس, اس کا احترام اتنا ہے کہ حضرت امام بخاری لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے سامنے جب آپ کے چچا حضرت عباس آتے تو آپ چل کر جاتے, پہلے حضرت عباس کے پاؤں کو چومتے پھر ہاتھ کو چومتے تھے. حضرت علی, یہ امام بخاری نے پورا باب باندھا ہے کہ بزرگوں کے پاؤں کو چومنا. اب یہ لوگوں کے نزدیک بدعت ہو گیا, الگ مسئلہ ہے, لیکن یہ پہلے رہا ہے, یہ حدیثوں میں بھی رہا ہے اور اب بھی ہے. اور حضرت امام بخاری نے بخاری شریف کے علاوہ کئی کتابیں لکھی ہیں, اس میں سے آپ کی آداب و اخلاق پر ایک کتاب ہے ادب المفرد, یعنی فردن فردن آداب. ایک ایک حدیث سے آپ نے فردن لی, مہمان نوازی, ماں باپ کا ادب, پڑوسیوں کا ادب, ایک ایک حدیث سے ایک ایک ابواب کے تحت لاتے ہوں, اور بڑی اچھی کتاب ہے, اس کے اردو تراجم بھی مارکیٹ میں ملتے ہیں. تو اخلاق اسلامیہ کو سمجھنے کے لیے کتاب اپنے گھر میں رکھنی چاہیے, ادب المفرد امام بخاری کی بڑی زبردست کتاب ہے. اس میں اسلاف اور صالحین کے ہاتھ پاؤں چومنا, اس کا باب باندھایا, اور اس کے تحت آپ یہ حدیث لے کر آئے کہ حضرت علی المرتضی اپنے چچا کے پاؤں بھی چومتے تھے اور ہاتھ بھی چومتے تھے. یہ حضرت عباس کا مرتبہ اور مقام تھا. حضرت عباس ابھی انہوں نے اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا, کیونکہ ابھی مکہ میں رہتے تھے, اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا. لیکن دیکھیں بدر کے اندر وہ آئے, تلوار مارنے سے روکا حضور نے, اس لیے تھا کہ سرکار جانتے تھے یہ مومن ہے. پھر وہ ان کا فدیہ والا واقعہ ایمان کو ظاہر کرنے کا مطلب بنا, کہ جب سرکار فدیہ لے رہے تھے تو انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. سرکار نے فرمایا وہ میری چچی جان ابو الفضل ام فضل کو, جو آپ نے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر پوشیدہ طور پر ایک سونے کی پوٹلی دی تھی, اور آپ نے کہا تھا کہ مر گیا میں تو پھر تقسیم کر دینا, ورنہ آ جاؤں گا تو یہ رکھ لینا. تو کہا یہ آپ کو کسی نے بتایا؟ فرمایا جس نے نبی بنا کر بھیجا اسے. یہ بخاری شریف میں موجود ہے. اس وقت حضرت حمزہ نے برملا اپنے ایمان کا اظہار فرمایا, حضرت عباس نے برملا اپنے ایمان کا اظہار فرمایا. حضرت عباس نے اس بات کی خبر, عباس نامی کئی بزرگ گزرے, ایک تو سرکار کے چچائی ہیں, ایک حضرت علی کے بیٹے ہیں جو کربلا میں شہید ہوئے, سمجھ رہے, وہ تو بہت بعد میں, یعنی وہ تو حضرت علی کے بیٹے ہیں, اور یہ حضرت علی کے یہ تایا ہیں,
کون ہے بولیے؟
تایا ہے ایک روایت، اور ایک روایت کے مطابق چچا ہے، یعنی حضرت علی کے والد گرامی جناب ابو طالب ان سے بڑے عمر میں تھے. تو حضرت عباس نے پہلے خبر بھیج دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کافر یہاں پر یہ کام کر رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ ہو رہا ہے، اور بدھ کے دن حضور کو خبر آ گئی کہ کافر احد میں داخل ہو چکے ہیں. احد کا جو علاقہ یہ 3 میل دور مدینہ منورہ سے، اور کافروں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا ہے احد کے قریب، اور یہاں پہنچنے والے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کے دن صحابہ سے مشاورت کی، اور جمعے کی رات حضور نے خواب دیکھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خواب دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اور اس کی آگے کی نوک ٹوٹ گئی. ذوالفقار ہاتھ میں ہے، اس کی اوپر کی جو انی ہے جس کو کہتے ہیں، وہ جو نوک وہ ٹوٹ گئی، اور میرے سامنے گائےوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور میں نے ایک مضبوط قسم کا ذرا پہنا، یعنی لوہے کا جیکٹ کہ جس پر تلوار کا حملہ نہیں ہوتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صبح میں صحابہ اکرام کو مشاورت کے لیے طلب کی، اپنا خواب بتایا، اور خواب میں اس بات کو ذکر فرمایا کہ میں نے جو ذرا پہنا ہے، یعنی سونے کی وردی، لوہے کی وردی جو میں نے پہنی کہ جس پر تلوار کی ضرب نہیں لگ سکتی، اس سے مراد یہ کہ میرا شہر مدینہ محفوظ رہے گا. ایک اور فرمایا میرے سامنے جو گائے ذبح ہو رہی ہے، تو یہ میرے صحابہ ہیں جو کئی صحابہ اس میں شہید ہوں گے، اور تلوار کی جو انی یعنی نوک جو کٹی ہے، اس سے مراد ہے میرے اہل بیت میں سے کوئی شہید ہوگا. یہ خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا. اب صحابہ اکرام سے حضور نے مشاورت لی کہ اب کیا کرنا چاہیے اور تم کیا کہتے ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورہ یہ دیا کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے، اور کافروں کو اندر لایا جائے، اور گلی کوچوں کے اندر ان کو بلاک کر کے گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ کر یا محفوظ مقامات پر پہنچ کر ان پر تیروں کی بوچھاڑ کی جائے، کیونکہ بہت فرق ہے. وہ 3000 سے زیادہ کا لشکر لے کر آ رہے تھے، یعنی 3000 یا 3300، اور تمام ان کے، کیونکہ بدر کا مقابلہ تھا، ان کی عورتیں باقاعدہ طور پر گانا گانے والی عورتیں، مرثیہ پڑھنے والی عورتیں جو ان کے جذبے کو ابھارتی تھی کہ دیکھو بدر میں فلاں مار دیا گیا، اتنا بڑا جوان تھا مار دیا گیا، اتنا خوبصورت تھا مار دیا گیا، یعنی لوگوں کے اندر اشتعال دلانے کے. وہ بڑے بڑے گانے گانیاں والی بھی آئی تھی، اور پہلے سے زیادہ بدر میں تو کچھ نہیں، بدر میں 1000 لائے تھے، اس وقت تو ہر بندہ گھوڑے پہ سوار تھا، اور ان کے پاس اضافی اونٹ تھے، تلواریں ذرائیں جو پہنے ہوئے تھے وہ تھے، ساتھ میں رسد کے پیچھے غلاموں کے ساتھ اور چیزیں موجود تھیں، یعنی پیچھے ہونے کا کوئی ساز ہی نہیں تھا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ جائے کہ ان کو مکے کے مدینے کے اندر بلایا جائے، یعنی آنے کی راہ دی جائے، جب یہ مدینہ منورہ کے اندر آ جائے تو پھر ان کے راستے کو بلاک کر دیا جائے، اور پھر گلیوں کو بند کر کے ان کے اوپر حملہ آور ہوا جائے. لیکن چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنہوں نے اس بات کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مشورے کے طور پر کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم باہر جا کر لڑیں، اس میں سب سے پہلے حضرت حمزہ تھے. حضور نے فرمایا کیوں چچا جان؟ فرمایا اس لیے کہ اگر ہم اندر بلائیں گے تو تاریخ بھی لکھے گی اور کافر بھی سمجھیں گے کہ ہم ڈر گئے ہیں، اور ہم ان کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. یا رسول اللہ ہم کو بدر میں سملے بھی نہیں تھے، تب بھی ان کو ہم نے میدان میں گرا دیا تھا، آج تو ہم اپنے علاقے سے تیاری کر کے نکلیں گے، تو ہمیں آپ اجازت دیں. تو حضرت حمزہ نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ ہم مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر، اگر وہ احد میں کھڑے ہیں تو کھلے میدان میں لڑیں گے ان سے. ایک حضرت سعد بن عبادہ انصاری، کیونکہ سرکار کے یہ تو چچا تھے اور مہاجر تھے، تو سرکار ان کو اپنے فیصلوں میں صائب اور درست ہی مانتے تھے، لیکن حضور کی نظر ہمیشہ اہل مدینہ کی طرف رہتی تھی کہ یہ کیا کہتے ہیں. تو جس طرح بدر کے اندر اہل مدینہ حضور کے اشارے کو سمجھ گئے تھے، اشارے سے مراد حضور کے بات کے اندازے کو، اور وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ اشارہ فرمائیں تو ہم یہ سامنے جو سمندر موجود ہے اس میں اپنے گھوڑے اتار دیں. حضرت حمزہ کے کہنے کے بعد سب سے پہلے انصار کے قبیلے کے سب سے رئیس حضرت سعد بن عبادہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں حضرت حمزہ کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہمیں مدینے کے اندر نہیں لڑنا چاہیے، حالانکہ مدینے میں لڑنا سیف تھا، اس میں حضور خود یہ رائے عطا فرما رہے تھے، اور بڑے صحابہ یہ بات کر رہے تھے کہ مدینے کے اندر لڑا جائے، لیکن حضرت حمزہ نے کہا کہ حضور باہر لڑا جائے، حضرت سعد بن عبادہ نے کہا باہر لڑا جائے، نعمان بن مالک نے کہا باہر لڑا جائے، اور کئی انصار اور نوجوان تھے کہ جنہوں نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ باہر جا کے لڑا جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چچا جان اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے ہم باہر جا کے لڑیں گے. اس وقت عبداللہ بن ابی منافق جو مدینے کے اندر تھا، وہ حضور کے اس مشورے میں شامل ہو گیا تھا کہ آپ اگر اندر لڑیں گے تو میرے پاس 300 جنگجو ہیں، میں آپ کے ساتھ لڑوں گا اور کافروں کے خلاف لڑنے میں تیار ہوں. اور اس کے دل میں ایک بات یہ تھی کہ چلو ادھر ادھر نکل جائیں گے اور جان ہماری بچ جائے گی، اعلان تو ہم نے نام تو لکھوا دیا، بعد میں کون گن رہا ہے. اور مسلمانوں کی مکمل تعداد ان 300 کو ملا کر 1000 تھی صرف، اور سامنے 3000 کے قریب یا اس سے کچھ زیادہ کا لشکر تھا. اس کو اپنے اوپر کیفیت رکھ کر سنیے، قصے کے طور پر صرف نہ سنیے، اور اس کو دیکھیے کہ صحابہ کرام کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملنے والا توکل، استقامت، للہیت، اطاعت اور قول رسول پر سب کچھ لٹا دینے کا جذبہ کیسے ملتا ہے. سرکار نے حضرت حمزہ کے مشورے کو قبول کیا اور سرکار اپنے حجرے میں گئے تو پیچھے سیدنا صدیق اکبر بھی گئے، فاروق اعظم بھی گئے، اور وہ دونوں اس لیے گئے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جنگی لباس انہوں نے پہنایا. حضرت ابوبکر نے اپنے ہاتھ سے حضور کا امامہ باندھا. حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم نے حضور کو ذرا پہنایا اور سرکار کے پورا یعنی بدن مبارک کلائی تک لوہے کا ذرا تھا، اور جنگی لباس جو ہوتا ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنایا گیا. یعنی حضور کی سیرت بھی کیا باکمال سیرت ہے، صوفی چاہے تو وہ بھی اس میں تلاش کر سکتا ہے اور لشکر کا امیر چاہے تو وہ بھی اس میں تلاش کر سکتا ہے. ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا ایک زاہد بھی اپنی زندگی تلاش کر سکتا ہے، اور اونٹ کی زین پر بیٹھ کر اور گھوڑے کی زین پر بیٹھ کر اور لوہے کا ذرا پہن کر دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر ذوالفقار ہاتھ میں اٹھا کر جرت سے اپنی مردانگی کا اعلان کرنے والا بھی آپ کی سیرت میں اپنے عمل کو پا سکتا ہے. یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا حسن ہے کہ زندگی کے ہر رنگ آپ کی طبیعت مبارکہ میں نظر آتا ہے. ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھنے والا زہد کا رنگ بھی نظر آتا ہے، اور ذرا پہن کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تلوار ہاتھ میں بٹھا کر کافروں کے منہ سے منہ لگا کر بات کرنا بھی نظر آتا ہے. درگزری بھی نظر آتی ہے اور کافروں کے لیے دعائے ضرر کرنا بھی آپ کو نظر آتا ہے. کیونکہ کیا تھا دعائے ضرر، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے، یہ تو ہم نہیں کہتے کہ سرکار نے بد دعا کی، سرکار کی کوئی دعا بد نہیں، ہر دعا خیر ہے. لیکن جس کو آپ بد دعا کہتے ہیں تو لفظ بد دعا حضور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن حضور نے دعائے ضرر کافروں کے لیے ضرور کی ہے. جیسا خندق کے اندر حضور نے کافروں کے لیے کہا تھا خدا ان کے گھروں کے اندر آگ کو بھر دے، انہوں نے ہماری نماز عصر نکال دی. تو یہ شریعت کے دونوں پہلو ہیں، اور قرآن نے چھٹے پارے میں یہ کہا ہے کہ اللہ کو کسی شکایت کرنے والے کی پکار پسند نہیں مگر جب اس پر ظلم ہوا ہو. تو مظلوم اپنی فریاد ظالم کے خلاف کر سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، پکار سکتا ہے، اس کی بات آ کر 10 لوگوں کو کر سکتا ہے، ایسی کسی کی بات کرنا خدا کو پسند نہیں. لیکن مظلوم ظالم کے عیب کو کھولنے کے لیے بازار میں کھڑے ہو کر کہے اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے تو اللہ نے مظلوم کو اجازت دی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے اندر کافروں کے ظلم کے مقابلے پر ایک نعرہ، کیونکہ ہر جنگ کے اندر ایک نعرہ اور ایک شعار ہوتا تھا جس کو لگانے سے صحابہ توانا ہو جاتے تھے، کہ بدر کے اندر جب ایک نعرہ لگا کافروں کی جانب سے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، استغفر اللہ، کافروں نے کہا ان کا بس ایسی چھوٹا سے پتھر تھا کالا سا، اس کو وہ آگے رکھ کر پوچھتے تھے، اس کو عزا کہتے تھے، عزت والا. تو انہوں نے نعرہ لگایا مسلمانوں کے سامنے کہ لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. صحابہ نے حضور کو دیکھا تو سرکار نے نعرہ دیا اللہ ہو مولانا ولا مولا لکم، فرما اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں. تو سرکار خود نعرہ دیتے تھے، نعرے سے تعظیم ظاہر ہوتی ہے، جذبہ بڑھتا ہے، کیفیت بڑھتی ہے، اور بندہ اپنے مطلب کے اندر مزید مستعد اور دیوانہ وار اس کو حاصل کرنے آگے بڑھتا ہے. تو بدر کا نعرہ کیا تھا؟ لنا، وہ کہتے تھے لنا عزا ولا عزا لکم. نبی پاک نے نعرہ دیا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم. پھر صحابہ کہتے تھے کہ ہمارے ہاتھ خالی بھی ہوتے تھے نا تو فولاد بن جاتے تھے جب ہم نعرہ لگاتے ہیں اللہ. کیا جملہ ہے جناب، کیا سرکار نے کہا، مختصر اور پورا، فرما اللہ مولانا ولا مولا لکم، فرما اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا کون مددگار ہے. فرما یہ مددگار جب اللہ کو کہتے تو ہمارے بازو فولاد کے ہو جاتے تھے، اور ان کی آہنگ اور تلواروں کے اوپر ہم ہاتھ مار کر ان کی تلواروں کو موڑ دیا کرتے. یہ بدر کی تاریخ ہے میرے دوست. یہ اعتماد ہوتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نبی نہیں ہیں، یعنی اگر سطح پر دیکھا جائے تو غیر انبیاء ہیں، ان کو اس مرتبے پر پہنچانے والی چیز یقین ہے. کیا یقین؟ کلمہ ہم وہی پڑھ رہے ہیں جو صحابہ نے پڑھا، نماز ہم ویسی پڑھ رہے ہیں جیسے صحابہ نے پڑھا، حج ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے صحابہ نے کیا،
زکات ویسی دے رہے جیسے صحابہ نے دی، مسجدیں ویسی بنا رہے جیسے صحابہ نے بنائی، داڑیاں ویسی رکھ رہے جیسے صحابہ نے کی، یہ صرف ایک ظاہری چیز ہے، اصل ایمان کا کمال وہ یقین ہے اللہ اس کے رسول پر۔
یہ سب کچھ کر کے ہم صحابی جیسے نہیں ہو پائے، کیوں؟ اس لیے کہ اصل چیز ہے اس کے ساتھ یقین، یہ بھی لازم ہے لیکن اس کی قبولیت کیا؟ یقین کہ جو رسول نے کہا وہ ہو کر رہا ہے۔ حالات چاہے ہمارے سروں کے اوپر سے جا رہے ہوں اور ہمیں کافر پاؤں تلے مسل رہا ہو، لیکن ہم جسم سے اپنے سر کو جدا ہوا دیکھتے ہوئے بھی یقین کے شوق سے مسکرا رہے ہو، ہم تو ختم ہوں گے، دین باقی رہے گا۔ یہی کربلا والوں نے درس دیا تھا، یہی بدر والوں نے درس دیا تھا، اور آپ دیکھیں کربلا والوں نے تو درس جب دیا تو وہاں تو اکثریت تھی، انہوں نے بچوں کے گود کے قربان کر کے یہ درس دے دیا کہ بھائی ہمارا کام جو تھا فستو برب کعبہ، ہمارا کام یہاں تک تھا کہ اپنی جان تک کو دے دینا اور یہ دین ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ اور دیکھیں 15-20 دن کے بعد کہانی الٹی ہوگی، اور شعر لکھنے والے نے شعر لکھ دیا کہ قتل حسین، قتل 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 ہوئے، فرمایا قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا شعر ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، بدر میں نہیں ہوا؟ میں نے کہا اس کا بدر سے تھوڑی مقابلہ ہے یار، بدر میں موڑی بچائی نہیں جا رہی تھی، بدر میں نفع بچایا جا رہا تھا اور یہاں اصل موڑی بچائی جا رہی تھی۔ یہ دو رخ الگ ہیں، دونوں اسلامی رخ، اہل بدر سے مماثلت نہیں دی جا رہی کربلا والوں کو، وہ اپنے وقت کے اونچے لوگ تھے، ان کے قدر و قیمت کے مقابلے پر نہیں لایا جا رہا، لیکن دین کی خدمت کا ایک رخ بدر ہے تو ایک کربلا ہے، تو اس کو بغض میں نہ دیکھا جائے، اس کو سمجھنے میں دیکھا جائے، توجہ کیجیے اس بات پر۔ لیکن وہ کیا ہوا؟ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، یعنی لوگوں نے یہ دیکھا کہ امام حسین شہید ہو گئے، شہید نہیں ہو گئے، انہوں نے یقین توکل کا وہ درس دے گئے ہیں کہ وہ یزید کی یزیدیت پھر اس کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئی، اور حال یہ ہوا کہ یزید زندہ ہو کر بھی مر گیا اور حسین شہید ہو کر بھی زندہ رہے اور ہیں۔ تو یہ قتل کا لفظ انہوں نے صرف ایک تغزل کے طور پر کیا ہے، شعر اگر یہ ہوتا نا شہید حسین تو وہ مزہ نہیں آتا جو قتل حسین میں آ رہا، تو یہ انداز تغزل ہے، یہ کوئی بےدبی نہیں ہے، ایک انداز تغزل ہے، اگلے کے دل کے اندر وہ کیفیت اٹھانی ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ مجھ سے بندہ کہنا قتل حسین، تو میں نے کہا یزید کے لیے بھی تو مرگ کا لفظ دے، ان دونوں کو سامنے تقابل کر تو پھر تجھے پتا چلے، اگر یہاں حسین کے لفظ قتل ہے تو یزید کے لیے مرگ ہے، اب قتل کا مقابلہ مرگ سے ہے، حالانکہ جو مرگ ہے وہ قتل ہوتا، یہاں قتل ہونے والا زندہ ہے، تو اس کے پیچھے مفہوم ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے میرے دوستو بزرگو، میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خواب مبارک، اور پھر صحابہ سے مشاورت، پھر صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ احد کا نعرہ کیا تھا، یعنی بدر کا نعرہ تو یہ تھا نا اللہ مولانا ولا مولا لکم، احد کا نعرہ تھا امت امت امت، خدا ان کفار کو ہلاک کر ہلاک کر ہلاک کر، کہتے یہ بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا آپ کو ذرا سے کوئی چھیڑے تو زندگی بھر بد دعا کرتے رہتے، تو میں نے کہا یہ بھی اخلاق کا ایک پہلو ہے، مگر ہر ایک کے لیے نہیں، جس طرح دعا ہر ایک کے لیے نہیں اس طرح بد دعا بھی ہر ایک کے لیے نہیں، توجہ ہے، شریعت کے تقاضے، کیونکہ ہم اپنی جذبات سے تھوڑی کسی کو دعا دیں گے اور اپنی جذبات سے تھوڑی کسی کو بد دعا دیں گے، جس کو رب کہے گا اس کو دیں گے، کیونکہ ہم تو رب کے بندے ہیں نا، توجہ ہے۔ تو بدر کے اندر نعرہ تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، احد میں نعرہ ہے امت امت اللہم امت، اے اللہ مار دے کافروں، یا اللہ مار دے کافروں، نبی پاک کا تلوار اٹھا اور یہ نعرہ لگاتے ہوئے میدان کے اندر نکلے، تین گنا زیادہ لشکر سامنے موجود ہے، اور یہ شوال کی بالکل ابتدائی تاریخ ہے نا، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا، اور یہ شوال کے روزے رکھے جا رہے ہیں، صحابہ روزے سے، سید الشہداء خود روزے سے، سید الشہداء روزے سے، جب آپ نے یہ جملہ کہا نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، اب آپ ادا دیکھیں، اور سرکار جب مشورہ کرتے ہیں تو مشورے کے بعد اعتماد کیسا ہونا چاہیے، حضور کی سیرت بتا رہی ہے، سرکار نے بطور مشورہ کے کہا کہ مکے میں رہ مدینے میں رہ کے لڑتے ہیں، لیکن جب نوجوان صحابہ اور چچا اور دیگر نوجوان صحابہ کو دیکھا ان کی جرت یہ تھی، تو سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے اچھی بات ہے دین کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، لیکن سرکار کمرے میں گئے اور صحابہ نے حضور کو تیار کیا، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے حضور کو تیار کیا، سبحان اللہ، سرکار کا امامہ باندھا اپنے ہاتھوں سے، سرکار کو ذرا پہنائی، سرکار کی تلوار صاف کی، تو باہر کچھ صحابہ کھڑے تھے، انہوں نے ان بچے صحابہ کو، حضرت سید الشہداء کو دوسروں کو کہا کہ بھائی جب نبی پاک پر وحی آتی ہے تو تم نے یہ بات کیوں کی؟ سرکار نے جب کہہ دیا تھا کہ مکے مدینے کے اندر لڑ لیں گے تو تم نے کیوں بات کی؟ تو سعد بن عبادہ وغیرہ کہنے لگے ہاں یہ تو ہم نے سوچا نہیں ہے. اب حضور آتے ہیں تو حضور سے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہی کیجئے اور مدینے میں ہی رہیں گے. سرکار جب باہر آئے تو ان کو دیکھا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، پریشان ہو تم؟ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ہم نے بعض ذرا جلدی میں کر دی تھی کہ باہر مدینے سے نکل کے میدان میں لڑیں گے، لیکن آپ یہیں پر لڑیے اور یہ جو ذرا آپ نے پہنا یہ بھی اتار لیجئے. سرکار نے جملہ فرمایا کہ خدا کا نبی جب کسی مہم کے لیے، جنگی مشق کے لیے، جنگ کسی مہم کے لیے جب تلوار ہاتھ میں لے لیتا ہے تو پھر تلوار کو دوبارہ نیام میں نہیں ڈالتا. فرما جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب نکلو. جمعے کی نماز حضور نے پڑھائی اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز تھی، عصر کے بعد صحابہ اکرام حضور کے ساتھ نکلے. جب حضور نے یہ جملہ کہا تھا نا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ مبارک جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی، کوئی بھی نبی، جب اللہ کے دشمنوں کے خلاف یعنی پورا جنگی ساز و سامان کے ساتھ تیار ہو جائے تو پھر وہ اس کو اتارتا نہیں، اس کو اتارتا. اور اسی طرح نبی خیانت نہیں کرتا. اس کی ایک بڑی مثال اللہ اکبر یہ ہے کہ جب اکرمہ بن ابی جہل فتح مکہ میں حضور سے معافی کے لیے آیا، حالانکہ حضور نے اعلان کر دیا تھا قتل کر دو، اس کو مار دو. اس وقت بھی احد کے اندر آگے کی کمانڈ خالد بن ولید اور اکرمہ بن ابی جہل سنبھال رہے ہیں، ابی جہل سنبھال رہے ہیں، اور دونوں کی قسمت میں ایمان ہے. دیکھیں بات صحابیت کے شرف سے دونوں نوازے گئے. اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کے بیٹے ہیں، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ سے پہلے کہہ دیا تھا کہ جہاں دیکھو مار ڈالنا، لیکن جب ان کو لوگوں نے سمجھایا اور بچا بچا کر حضور کے پاس لے آئے، سرکار کے قریب پہنچے تو انہوں نے سرکار سے کہا معاف کرو تو سرکار نے منہ پھیرا، جب ادھر سے آ کر معاف کرو تو سرکار نے منہ پھیرا، سامنے آ گئے سرکار نے فرما معاف کر دیا. بعد میں ایک صحابی نے جملہ کہا، دیکھے نبی کی شرافت کیا ہوتی ہے، اس پر جملہ آپ دیکھیں. نیکوں کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، مومن کا، مومن کی شان کیا ہوتی ہے. اب اس کا جملہ سنیں. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو تلوار کھینچی لی تھی کہ اکرمہ آپ کے سامنے آیا میں اس کی گردن اتار دوں. سرکار نے مارا کیوں نہیں؟ سرکار نے کیا کہا؟ مارا کیوں نہیں؟ تو نے دیکھا نہیں میں نے منہ پھیر لیا تھا، ادھر منہ پھیر لیا، جب وہ سامنے آ گیا تو دریا رحمت جوش میں آ، فرما جا معاف کر، فرما معاف کر دیا. تو کہا حضور آپ مجھے آنکھوں سے اشارہ کر دیتے؟ حضور نے فرمایا نبی آنکھوں سے اشارہ نہیں کرتا. بولے سبحان اللہ، بولے نا. آپ اس جملے کو سمجھے، آپ قربان جاؤں اس جملے کو، کیا حیا ہے میرے آقا، اس سے بڑی سنجیدگی کہاں سے لائے. ہم جو محفلوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر آنکھوں کے اشارے کر رہے ہوتے، یہ شرافت تو نہیں ہوتی. یہ جملہ دیکھیں کتنا بڑا جملہ، اس سے میرے آقا کی سیرت کا آپ اندازہ لگائیے. فرما حضور آپ کہہ دیتے ہم مار دیتے. سرکار فرما میں نے منہ تو پھیر دیا تھا نا، کیوں نہیں مارا اس کو؟ کہا حضور میں سمجھا نہیں، آپ آنکھوں سے اشارہ کر دیتے. فرما نبی کی آنکھیں خیانت نہیں کرتی. ایک بات اگر یہی ہم سیکھ جائیں تو ہماری زندگی میں بڑی بہتری ہے. کتنا بڑا جملہ، میں اس سے آگے تقریر نہیں ہو رہی اس بات پر، خدا کی قسم کہ نبی کی آنکھیں، اللہ اکبر، خیانت نہیں کرتی. نبی کی آنکھیں خیانت نہیں کرتی. اس نبی کا ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. یا آنکھ مار کے اشارہ کرنا، اگلے کو بے وقوف بنانا، یہ آنکھوں کی خیانت ہے. فرمایا کہ نبی کی آنکھ خیانت نہیں کرتی. نبی پاک نے فرمایا جب میں نے یہ پہن لیا ہے تو اب نکلو. اللہ اکبر. جب نکلے تو حضرت حمزہ نے حضور کی اس کیفیت کو دیکھا کہ اتنے جذبات میں، تو انہوں نے کہا حضور والذی انزل علیک الکتاب، میں نے کہا تھا نا نکلنے کے لیے، اور ہم نے کہا تھا، اور آپ نے مشورہ لے لیا، ہمیں عزت دی، اور آپ نے کہا کہ میں نے ذرا پہن لیا ہے، اور خدا کے نبی جب کسی مہم کے لیے ذرا پہن لے، تلوار ہاتھ میں لے لے، تو پھر وہ دوبارہ مکان میں نہیں جاتا. یہ نبی کی جرات ہوتی ہے. بولو سبحان اللہ. یہاں سے پتا چلا جب حق کے کام کے لیے فیصلہ ہو جائے لیکن ہو مشاورت، ہو مشاورت سے، پھر انجام خدا پہ چھوڑو. انجام کے پیچھے بھاگ کے اختلاف نہ کرنا، ورنہ اللہ فرماتا بزدل ہو جاؤ گے، آپس میں لڑ پڑ جاؤ گے. فرما جب اتفاق ہو گیا، اتفاق بھی کس کا؟ ارباب حل وقت، جو تم میں ذہین لوگ ہیں، ہر بندہ نہیں، جو تم میں ذہین فتیم. اب چونی چونی کو تو نہیں راضی کر سکتے آپ، جو اصل کمانڈ کے لوگ ہیں، جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، وہ پورے مجمع میں اگر چار بھی ہوں وہ مستعد ہو جائیں تو بس اب کیا ہوگا، اس کو اللہ پر چھوڑو. اللہ کو یہی پسند ہے کہ جب تمہارے دین کے لیے مشورہ ہو جائے تو آگے بڑھو. حالانکہ یہاں پر دیکھیں میں نے دونوں کیفیت بتائی کہ پہلے مشورہ کیا ہوا حضور کا, پھر دوسرا مشورہ کیا ہوا, اور اس پر سرکار نے جب اتفاق کیا تو فرمایا نکلو, اور جب نکلے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ تھا اللہ اکبر کہ میرے کہنے پر یہ ہوا, فرما والذی انزل علیک الکتاب, یا رسول اللہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ پر قرآن اتارا, لا اطعم طعاما, خود روزے سے فرمایا کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت, فرما لا اطعم طعاما حتی اجادلہم بالسیف خارج المدینہ. آئے ہائے سبحان اللہ, سید الشہداء کی مزار شریف کو سلام, کیا جملہ فرمایا, فرمایا والذی انزل علیک الکتاب, قسم اس رب کی جس نے آپ کے سینے پر کتاب اتاری ہے, لا اطعم طعاما, اس وقت تک زبان پر کھانے کا لقمہ نہیں رکھوں گا, حتی اجادلہم بالسیف خارج المدینہ, جب تک مدینے سے باہر نکل کر میری تلوار ان کی تلواروں سے ٹکرا نہ جائے. اور یہ علماء نے لکھا کہ جس دن آپ شہید ہوئے اس دن بھی آپ روزے سے. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شجاعت ہے. اور بعد نماز عصر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے صحابہ کے ساتھ, حجر اقدس سے تیار ہو کر مدینے کے دو قبیلے بڑے مشہور تھے, اوس اور خدرج, اور اسی پر سارے انصار مشتمل تھے. اوس کا جھنڈا حضور نے حضرت اسید بن حدیر کو دیا, اور خدرج کا جھنڈا جو ہے حباب بن منظر کو دیا, اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت مولا مرتضیٰ کو دیا. اب یہ قافلہ گویا کہ روانہ ہوا, اور سرکار نے اپنا نائب بنا کر اپنے مسلح کے لیے, اپنے جلال قدر صحابی جن کو اکثر حضور اپنا نائب بنا کر مسلح کے لیے جاتے تھے, وہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی. اب جنگ میں دیکھیں گے سرکار کے مسلح پر یہی ہوا تھا. یہاں تک کہ جب سرکار تبوک گئے, مولا مرتضیٰ کو چھوڑ کر گئے, حضرت مولا مرتضیٰ کو کہا کہ آپ مدینے کی حفاظت کیجیے, بچوں اور عورتوں کی حفاظت کیجیے, لیکن مسلح پر عبداللہ بن مکتوم رہے گا. یہ سرکار کی ایک عادت کریمہ تھی, کئی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوں, مقام شوط, یہ احد پر جاتے ہوئے, آج تو احد جو ہے یہ مدینے میں شامل ہو گیا ہے, لیکن یہ مدینہ پاک سے 3 میل فاصلے پر تھا, اس وقت اس کو مدینہ نہیں کہا جاتا تھا. احد کی وادی میں جہاں یہ مبارک پہاڑ جنتی پہاڑ موجود ہے, جس کو حضور فرماتے ہیں یہ جنتی پہاڑ ہے اس لیے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا اور میں اس سے پیار کرتا ہوں. ابھی میں کچھ عرض کروں گا چند منٹ آپ کے سامنے. تو مقام شوق, باقاعدہ اگر آپ روڈ پہ بھی جائیں گے تو بورڈ وہاں لگا ہوتا ہے, وہ یاد دلاتا ہے. مقام شوق پر جب حضور پہنچے تو سحری کا وقت تھا, کیونکہ اثر وہاں سے نکلے آرام آرام سے, یعنی پیدل, تو سحری کا وقت تھا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے تو عبداللہ بن ابی گھبرا گیا کہ یہ تو رک ہی نہیں رہے, تو واقعی میں جا رہے ہیں آگے. میں نے تو کہا کہ مدینے میں رہ جاتے تو کوئی ادھر گھر میں چھپنے کا موقع مل جاتا اور ہم مسلمان بھی ڈکلیئر ہو جاتے کہ چلو, تو کہا یہ تو جا ہی رہے ہیں. اس نے اپنے 300 لوگوں کو لات مار مار کر جگایا, بھاگو آگے احد ہے سامنے, اور یہ ٹھیک ابھی فجر کی نماز کے قریب احد میں پہنچ جائیں گے, اور سحری کا وقت تو یہی ہو گیا. اس نے بدبخت نے اپنے 300 ساتھیوں کو انتہائی نازک وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے نکل گئے, کیونکہ انتہائی خطرناک جنگ تھی, 3 گنا زیادہ ان کا لشکر تھا, مدینے کے بالکل قریب وہ آ چکے تھے. اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو افراد کی ضرورت تھی. یہود کے لوگ آئے, بعض یہودی قبیلے جو تھے مدینے کے سراؤنڈنگ میں وہ آئے. سرکار نے حضرت مولا مرتضیٰ کو بھیجا, سید الشہداء کو بھیجا, فرمایا جاؤ پوچھو یہ یہودی کیوں آئے. انہوں نے کہا ہم آپ کے حلیف ہیں, ہم آپ کی مدد کے لیے آئے, آپ ہمیں اپنے ساتھ لے جائیں. سرکار نے فرمایا نہیں, اللہ کے دین کے جب نبی جاتا ہے تو رب کے دین کے دشمنوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا. یہ احد میں حضور نے فرمایا, اور ان کو ساتھ حضور نے لیا, فرمایا آپ ادھر رہیے ہمیں جانے دیجیے, بس پیچھے خیانت مت کیجیے گا ہمارے ساتھ, کیونکہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہوا ہے. سرکار نے یہودیوں کو ساتھ نہیں لیا. اور پھر آپ کہیں گے جی منافقوں کو کیوں ساتھ لیا, میں نے کہا اس لیے کہ قرآن کی آیت اترنی تھی سورہ آل عمران کی جو اس موضوع کو واضح کر رہی تھی. سرکار کے فصلے پر ایسی فتویٰ مت لگا دیا جائے, کوئی علم غیب نہیں تھا. میں نے کہا اس میں ہزار ہائی حکمتیں ہوتی ہیں, وہ آگے جا کر خود حکمت قرآن نزول کے قرآن کے تحت وہ ساری واضح ہو جاتی ہیں. غور کیجیے یہاں پر, جب سحری کے وقت مقام شوط پر منافقین مسلمانوں کو دھوکہ دے کر نکل گئے تو سرکار نے صلوات والسلام کو کہا گیا, تو سرکار نے فرمایا صبر کرو اللہ رب العالمین خیر فرمائے گا. اور اس وقت سورہ آل عمران کی آیت نازل ہوئی, ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی. فرما نہیں ہے اللہ کی یہ شان کہ چھوڑے رکھے مسلمانوں کو ان کے حال پر جس پر وہ ابھی ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, اتنے پاک مہم کے لیے جا رہے ہیں اور خبیث بھی ساتھ میں. فرما اللہ آپ کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا. فرما ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, نہیں ہے رب کی یہ شان کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم ہو, حتی یمیز الخبیث من الطیب, جب تک الگ الگ نہ کر دے پلیت اور پاک کو. پلیت ان 300 کو کہا گیا اور پاک ان 700 کو کہا گیا، منافقین کو. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف آ گئے. اب تھوڑا سا سنیے ایک سمجھنے والی بات، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو میں سمیٹوں گا اس حوالے سے. اور بس یہ اختتامی جملے، سرکار احد میں جب آئے، آپ میں جو مدینہ شریف گیا ذرا اپنے دماغ کی تصویر کو تازہ کر لیتا، اور میں شعر پڑھ لیتا ہوں اس تحت میں آپ اس کو تازہ کر لیں.
عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارے بنے مدینہ، بنا آسماں منزل ابن مریم گئے لا مکان تاجدار مدینہ، شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ،
زاد اللہ شرفہا. مدینہ پاک جو گئے ہیں وہ زیارت کے لیے، تو خاص طور پر ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کی زیارت اور اس کے بعد شیخین کریمین کی زیارت کے بعد، بقی شریف کی زیارت کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی زیارت سید الشہداء کی بارگاہ ہوتی ہے، اور ان کی وفاداری کو سلام کرنے پہنچتے ہیں، ان کی اس عظیم و جل قدر وفاداری کو، اور ان 70 صحابہ، کیونکہ یہاں پر تو صرف 3 آرام فرما رہے ہیں، سید الشہداء ہیں، آپ ہی کی قبر کے اندر آپ کے بھانجے عبداللہ بن جہش ہیں، اور آپ کے قدموں میں حضرت مصعب بن عمیر ہم شکل مصطفیٰ، یہ بھی قریشی صحابی ہیں، مہاجر ہیں. یہ 3 احد پر ہیں، باقی کے جسد مبارک کو باقاعدہ طور پر حضرت امیر معاویہ کے دور میں قبور مقدسہ سے نکال کر بقی شریف میں لایا گیا. یعنی 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے ہیں، 67 کے قریب جو ہیں وہ جنت البقیع کے اندر ہیں، 3 احد کے مقام کے اوپر. اور حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر باقاعدہ طور پر بڑی شدید بارش ہوئی، اور احد سے وہ سیلاب کی صورت، پہاڑ کی صورت اختیار کر کے جب آئی تو صحابہ کی قبریں جو ہے بظاہر شہید ہوئی. حضرت حمزہ کی قبر جب گویا کہ کھلی تو آپ کی شہادت کے تقریباً کئی دہائیوں کے بعد آپ کا کفن مبارک جو گھٹنے تک تھا، سرکار نے احد کی وادی کی گھاس اکھاڑ کر آپ کے قدموں میں رکھوائی تھی، تو بدن تو بدن، کفن تو کفن، وہ گھاس بھی اسی وقت تازہ تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجئے میرے دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد، احد کے پہاڑ کے قریب پہنچے تو مدینے جو گئے ہیں وہ ذرا اپنا ذہن بالکل واضح رکھیں. میں بھی وہ عبارت پڑھتا ہوں جو بلدان اور شہروں کے ماہرین نے جغرافی اعتبار سے بدر کا جو نقشہ لکھا اور سرکار نے قیام کہاں کیا تھا، ذرا اس کو آپ غور کیجئے. جبل احد مدینے کے شمال میں قریباً، شمال آپ کو پتا ہے کہ مشرق مغرب جنوب شمال. اب قبلہ کہاں ملے گا آپ کو؟ جہاں سید الشہداء کا چہرہ مبارک. اب اپنے آپ کو محسوس کیجئے احد کی وادی میں کہ آپ کا چہرہ بالکل اسی جانب ہے جہاں پر حضرت حمزہ کا چہرہ ہے، یعنی آپ حضرت حمزہ کے بائیں ہاتھ کی طرف پیچھے کی طرف کھڑے ہیں اور اس سمت دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر حضرت حمزہ دیکھ رہے ہیں، یعنی قبلے کے جانب. اب آپ کے پیچھے کیا ہے؟ مشرق. سامنے کیا ہے؟ مغرب. دائیں طرف جنوب اور بائیں طرف شمال. اب یہ نقشہ اپنے سامنے کے. جبل احد مدینے کے شمال میں قریباً 3 میل شرقاً اور غرباً، یہ جو پہاڑ ہے بخط مستقیم پھیلا ہوا ہے، 3 میل تک یہ پہاڑ چلتا ہے. اس کو تو اب پہلے دیکھنا ذرا مشکل تھا، اب مدینہ منورہ کا ایئرپورٹ کھلا ہے تو جب لینڈنگ کرتا ہے جہاز، صاحب اس وقت آپ نے تو ماشاءاللہ قریب سے دیکھا، میں اس پر تھوڑا ایسے غور کرتا تھا تو وہاں سے اس کا پورا حصہ پتا چل جاتا ہے. یا مدینہ منورہ کا جو ایئرپورٹ ہے اس طرف جاتے وقت آپ کو بالکل جبل احد کی سیدھ نظر آ جاتی ہے، یعنی اتنا طویل، یعنی اس کی لمبائی شرقاً اور غرباً جو ہے وہ 3 میل کی. کتنی؟ 3 میل. جبل احد یہ مبارک پہاڑ ہے جو جنتی پہاڑ ہے، یہ اتنا اونچا ہے کہ بندے کو ٹھوڑی اٹھا کر دیکھنی پڑتی ہے. لوگ مجھ سے کہیں گے مدینے میں کوئی صحابی ہے، میں نے کہا وہی پہاڑ ہے. یہ عشق کی زبان میں بول رہا ہوں، وہ سیرت اور لغت اور علمی زبان میں نہیں بول رہا، اس لیے کہ جس نے حضور کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تھا اور ہم جا کر اس کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. جبل احد جس پر سرکار کئی دفعہ تشریف لے گئے، ایک دفعہ جب سرکار گئے جامع ترمذی کی حدیث ہے تو وہ محبت میں ہلنے لگا. یہ حدیث غار حرا کے بارے میں ملتی ہے، سرکار غار بخاری میں بھی موجود ہیں، حرا پر بھی حضور گئے. تو لیکن جب جبل احد پر حضور گئے مدینہ منورہ میں، تو اس وقت سرکار کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، سرکار فاروق اعظم، عثمان غنی، یہ موجود تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہن، آپ موجود تھے. تو سرکار جب گئے تو احد کا پہاڑ ہلنے لگا. احد کتنا اونچا ہے اس کو اگر آپ محسوس کریں تو دل پر ایک ہیبت بھی طاری ہوتی ہے، یعنی جو اس کا سینہ کتنا چوڑا ہے احد کا، جب بندہ سید الشہداء کو حاضری دے کر احد کو دیکھتا ہے تو کتنا کھلے سینے والا پہاڑ ہے. اور ہمارے وہاں کے پہاڑ تو مٹی سے بھرے ہوتے ہیں, واقعی پتھر کا پہاڑ ہے, جس کو ہاتھ لگاؤ تو مٹی کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے. یہی جبل صلاح کا حال ہے. جب آپ باب السلام سے باہر نکلتے ہیں اس دائری کی طرف جس کو شارع سطین کہتے ہیں, باب السلام سے جب آپ بیک آتے ہیں اور بالکل مرکزیہ یہ ہوٹلوں کو کراس کرتے ہوئے جب آپ جو دائری کا روڈ ہے جو مسجد کے گرد گھومتا ہے اس پر آتے ہیں تو سامنے الٹے ہاتھ پر آپ کو ایک پہاڑ نظر آتا ہے جہاں آج کل پارکنگ بھی ہوتی ہے, اور پہاڑ آدھا ٹوٹا ہوا. یہ جبل صلاح ہے, یہ غزوہ خندق میں کھودا گیا تھا. کبھی روڈ کراس کر کے جا کر صرف اس پہاڑ کو ہاتھ لگائیے تو بندے کے دماغ سے پسینہ نکل جاتا ہے, صحابہ نے اس کو کھودا کس طرح ہوگا. ٹنل بنانے تھے, کھودا نہیں تھا, ٹنل بنانے تھے, باقاعدہ نالہ نما ٹنل بنانا تھا, یہ صحابہ نے کیا. تم ایک روایت لے کر حضرت امیر معاویہ کسی بھی صحابی کے خلاف بکبک کرنا شروع کر دیتے, ایسا اخلاص کوئی لا سکتا جس کو قرآن کہتا ہے وہ کلن وعد اللہ الحسنا. اللہ فرماتا ہے ان کی محنت اتنی ہے کہ میں سب سے راضی ہو گیا. یہ بالکل آخری سورت ہے قرآن کی, بالکل آخری میں بیان ہو رہا ہے. سارے صحابہ وہ کلن بعد, جو فتح مکہ سے پہلے تھے جو بعد میں تھے, سب کو کہا کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ان کے قریب تو کوئی پہنچ بھی نہیں سکتا, جو بعد میں ایمان لائے وہ ان جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن بعد اور قریب یہ مقابلہ ان دونوں میں. فرمایا میرے بندو تمہارے لیے کیا, یہ دونوں جو جماعت ہے جو پہلے ایمان لائی فتح مکہ سے اور جو بعد میں لائی, ان دونوں کے بارے میں ہماری قدرت یہ کہتی ہے وہ کلن وعد اللہ الحسنا, ان تمام سے ہم نے حسنا کا وعدہ کر دیا. تم ان کے لیے بغض رکھ کر اپنی آخرت خراب نہ کرنا, کیونکہ ان سے بغض ہمارے لیے رکھو گے نا, ہمارے لیے کیا بغض رکھو, ہم خود پیار کر رہے ہیں ان سے, تو تم بغض کر کے کیا کرے گا. تو فرماؤ کلن وعد اللہ الحسنا, ہاں جو شروع ہیں ان کے مقابلے پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو جبل احد شریف جس پر سرکار گئے تو وہ محبت میں ہلنے لگا. تو جامع ترمذی میں مسلم میں حدیث ہے, سرکار نے اپنی ایڑی مبارک, سرکار کی ایڑی مبارک کا کیا تھا, ایک خوبصورت آدمی کی پیشانی کیا خوبصورت ہوگی جو میرے آقا کی ایڑی خوبصورت. یہ امام ترمذی نے شمائل میں پورا لکھا, ترمذی شریف کو ختم کر کے آخر میں باقاعدہ ترمذی شریف کے ساتھ آپ کی کتاب شمائل کے حضور دکھتے کیسے تھے, یہ پورا امام ترمذی نے, کیونکہ شمائل کے دو بزرگ بڑے ہیں, ایک سرکار مولا مرتضی کہ سب سے جامع شمائل جس نے حضور کا نقشہ پیش کیا, کیونکہ سرکار کا نقشہ پیش کرنے کے لیے طبیعت بھی اتنی شفاف ہونی چاہیے. حضرت مولا مرتضی اور سیدہ ام معبد, ام معبد جن کے خیمے پر حضور نے ہجرت کے وقت تشریف لے گئے تو جن کی بکری سے دودھ پیا تھا حضور نے, انہوں نے جو حضور کا نقشہ پیش کیا ہے تو میں کہتا ہوں کہ طبیعت کبھی اجازت دے اور روح میں لطافت ہو, ذہن کی گندگیاں دور ہو چکی ہو اور دل کے اندر دنیاوی خیالات اور آنکھوں میں کوئی پلید مشاہدے نہ ہو, تو پھر بندہ کتاب کھول کر اس مشاہدے کو پڑھے اور پھر کہیں یہ کمال حسن حضور ہے. سبحان اللہ, یہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان ہے, یہی پھول کے خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں. کمال کیا امام محمد رضا نے اس شعر پر, کمال کیا کہ ہمارے آقا کیسے حسین تھے. فرماتے وہ کمال حسن حضور ہے, یعنی حضور کے حسن کا کمال کیا ہے. فرما حضور کے حسن کا کمال یہ ہے, آپ اردو سمجھتے ہیں, میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں, ذرا اس لفظ کو پکڑیں گے تو آپ میں کیفیت پیدا ہوگی اور ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے تو آپ کی صلاحیت بھی آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی. فرمایا حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا کمال کیا ہے, میرے امام کہتا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہان. حضور کا حسن ایسا با کمال ہے جہاں نقص کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. نقص ہونا, ارے نقص کہاں, فرما نقص کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا. دیکھو سب سے خوبصورت کیا تو گلاب کا پھول ہوتا ہے نا, کانٹے کو دیکھ کر آپ بیزار ہو جاتے ہیں. گلاب کے پھول کے ساتھ گلاب کتنا خوبصورت پھول ہے, لیکن کانٹے کو دیکھ کر آپ کی تہبت طبیعت میں وحشت آتی ہے, تھوڑا نقص نقصہ لگتا ہے. میرے امام کہتا وہی پھول کے خار سے دور ہے. خار کانٹے کو کہتے ہیں نا, کہ حضور کا حسن ایسا ہے, وہ ایسا پھول کہ جس میں کانٹے ہیں ہی نہیں, کہ نقص کا گمان بھی جائے نا, کیا کمال لائے ہیں میرے. میں کہتا ہوں کہ غالب کے سامنے لکھ کر دے دیا جاتا کہ عشق مجازی پر ایسا کوئی نہیں لکھ سکا جو عشق حقیقی پر لکھ گئے ہیں, کہ محبوب کے حسن کا کوئی ایسا بھی کمال بیان کرے. اردو ادب سے اگر ذوق ہو تو آپ اس شعر کو دیکھیں, جب آپ شمع کو روشن کرتے ہیں, لیمپ روشن کرتے ہیں, تو اس کا جو پہلی روشنی اوپر ظاہر ہوتی کتنی خوبصورت ہوتی, لیکن دھواں جب اس سے آتا تو آپ کو تھوڑی کراہیت ہوتی, تھوڑا منہ پیچھے کرتے ہیں. فرما وہ شمع ہے کہ جس میں دھواں نہیں. فرما وہ کمال حسن حضور ہے
کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہی شم وہی پھول خار سے دور ہے، وہی شمع ہے کہ دھواں.
اللہ کی سرتاب قدم شان ہیں یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہیں یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. ادھر مولانا حسن رضا بریلوی کمال کہہ گئے، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنا. طرح دار خوبصورت کو کہتے ہیں، حسین کو. فرما ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کائنات حضرت یوسف کے حسن پر دیوانی ہے، حضرت یوسف جس کو دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کا چہرہ ہے. فرما ایسا تجھے خالق نے، یہ شعر شاعری نہیں حقیقت کو لایا جا رہا ہے. فرما ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار.
حسن یوسف تو ضرب المثل ہے نا، کسی حسین چیز کو لگ کہتے بھائی یہ تو حضرت یوسف کی طرح حسن رکھتا ہے. اچھا دیکھیں، حسن یوسف پر میں بات عرض کروں کہ آپ کو اس لیے کہا تھا جلدی آتے آپ، تو میں تو 10 بجے سے انتظار کر رہا تھا، بس ابھی وقت مکمل ہو گیا ہے. حسن یوسف یہ ضرب المثل ہے، یعنی کسی حسین چیز کو دیکھا جائے تو کہا او ہو یہ تو حسن یوسف. یعنی بڑے بڑا شاعر بھی اگر کسی حسن کو کمال سے بیان کرتا ہے تو اس کے لیے استعارہ حسن یوسف ہی لاتا ہے، کیونکہ حسن خوبصورتی میں حضرت یوسف ایسے تھے. علماء نے لکھا کہ حضرت یوسف کے حسن پر ہمارا ایمان ہے، واللہ کے نبی ہے. اس کی جو تحقیر کرے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا. لیکن اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی اور سب سے اونچائی نبی پاک کو عطا فرمائی. حسن یوسف علیہ السلام کیسا ہے؟ صباحت والا ہے. آپ کا چہرے کا حسن صباحت والا ہے، اور نبی پاک فرماتے میرا حسن ملاحت والا ہے. بولے سبحان اللہ. صباحت ملاحت کہتے ہیں نمکینی کو، نمکینی حسن والا ہمارا نبی، جو میرے امام نے جگہ لکھا نمکینی حسن والا ہمارا نبی. اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں. ایک شعر یہ بھی دیکھیں امام احمد رضا کا، تابش کیسے روشنی کو، کہ حضور کا بدن مبارک کیسے. اللہ نے تیرے جسم منور منور جسم منور کی تابشیں، اے جانے 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 تجلا کہوں تجھے. تو حضرت یوسف کا حسن حسن صباحت، نبی پاک کا حسن ہماری نبی کا حسن حسن ملاحت. کہا کہ فرق کیا ہے؟ کہ فرق یہ ہے حسن صباحت وہ ہو جس پر نظریں ٹکے نہ، اور حسن مناحت وہ ہے جس پر ٹک جائے تو پھر اترے نہ. تو اس لیے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، یہ میرا امام ایک جگہ اور کہتا ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہ حسن یوسف کے لیے تو صرف نام محمد ہی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو تاثیر اللہ نے نام محمد میں دی ہے وہ کسی کے حسن میں بھی نہیں دی. کیونکہ جو حسن یوسف حضرت یوسف کے حسن کو دیکھ کر جو انگلیاں کاٹتے ہیں، یا حضور کو دیکھ کر نہیں حضور کے نام کو سن کر گردنیں کٹوا دیتے ہیں. فرما حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. بات کو سمیٹتے ہوئے اختتام کی طرف لے گیا میں کہ جبل احد کا یہ نقشہ کہ جب پہاڑ ہلنے لگا تو سرکار نے اس پر ایڑی لگائی اور پہاڑ رک گیا. سرکار نے فرما ارکز، رک جا احد، کیا حاکمیت ہے حضور. پتھروں سے بھی خطاب کرتے ہیں تو وہ حکم مان لیتے ہیں. میرے امام نے اس وقت کا سرکار نے یہ، اور پہاڑ کوئی مضبوط چیز ہوتی ہے تو آپ اس کو ہاتھوں سے روکتے ہیں، کمزور چیز ہوتی ہے تو ٹھوکر مارتے ہیں، لیکن طاقتور چیز ہوتی ہے تو دونوں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. دونوں ہاتھ سے زیادہ پھر سینے کا زور لگاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں. اب یہ احد ہے، احد کو حضور نے ہاتھوں سے نہیں دبایا کہ ہل رہا ہے ذرا پکڑ لو اس کو، سینے سے نہیں دبایا. میرے امام استعارہ کیسے لایا؟ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا ہے. لفظ ٹھوکر کی تاثیر آپ دیکھیں، آپ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ. ٹھوکر بالکل مفہوم خفیف کے لیے آتا ہے، یعنی ٹھوکر مارا، احد پہاڑ ہل رہا ہے، کسی کی کرسی ہلے تو وہ دونوں پاؤں جما لیتا ہے، ٹانگے جما کر کھڑا ہوتا ہے اگر اس کو چکر آ جائے، یا احد کا پہاڑ ہل رہا ہے. تو میرا امام کہتا ہے ایک ہی ٹھوکر سے، کیونکہ حضور نے ایڑی لگائی احد رک گیا، اور حضور نے فرمایا اصبر، ٹھہر جا احد، تجھے پتا نہیں تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں، جنازے ساتھ میں لائے تھے؟ نہیں، سرکار نے بتا دیا حضرت عمر حضرت عثمان کو کہ تم دونوں شہید ہوں گے، اور حضرت ابوبکر کی صداقت کی گواہی دے دی. فرمایا احد رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں.
میرے امام کہتا ہے ایک ہی ٹھوکر سے ہمارے نبی کو اللہ نے کیسی طاقت دی, پہاڑ ہل رہا ہے اس کو ہاتھوں سے نہیں روک رہے, صرف ایک ایڑی لگائی بس ایسے, بولنا سبحان اللہ,
ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا. اللہ اکبر کیا رکھتی ہیں وقار ایڑیاں,
اللہ اکبر کیا رکھتی ہیں وقار ایڑیاں. جبل احد کا ہی نقشہ میں صرف پیش کر پایا یہاں پر. میں عرض کرتا ہوں کہ اس موقع پر آپ دیکھیں جہاں سید الشہداء کی شہادت ہوئی ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں. جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں واقع ہے, دوبارہ سن لیے, جبل احد مدینہ منورہ کے شمال میں تقریباً 3 میل کی خط مستقیم یعنی بالکل اسٹریٹ یہ پہاڑ ہے, جنوبی جانب وسط میں نال نما ہلا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے, آپ جبل احد پر آپ پہنچ جائیں, آپ جب مدینہ منورہ سے چلتے ہیں سرکار کے دربار سے حضرت امیر حمزہ کی طرف آتے ہوئے, جہاں آپ کو گاڑی چھوڑتی ہے ٹیکسی چھوڑتی ہے جہاں پارکنگ بنی ہوئی ہے, اس سے تھوڑا سے آپ آگے آ جائیں, جہاں آگے کے راستے سے اسی ٹیکسی کی چھوڑنے والی مسجد کی جگہ کو چھوڑ کر آپ آگے آتے ہیں تو ایک اور جگہ بنتی ہے حضرت سید الشہداء کے پشت انور کی طرف سے آنے کی. یہ جو جگہ ہے نا یہ بالکل ایسا ہے اگر اونچا دیکھا جائے تو جوتا نما ہے, یعنی ادھر ایک پہاڑی ٹیلہ ہے ادھر احد ہے, تو اس کو کہتے ہیں کہ جنوبی حصہ وسط بالکل نال کی طرح ہے, جوتے کی طرح ہے, جو کافی وسیع ہے. اگر آپ جبل احد کو دیکھیں اور جبل الرماد کو دیکھیں اس کے درمیان یہ بظاہر ایسا ہے جیسے جوتے کا پاؤں ہے, اور یہ درمیان سے احد اور اس پہاڑی کے درمیان بہت وسیع علاقہ ہے, جہاں سے پہاڑ کے نیچے کی طرف اگر آپ جیسے آئیں گے تو آپ کو جبل احد ہٹتا ہوا نظر آئے گا. یہ وہ مقام ہے مقام وادی قنات اس کو کہتے ہیں, حضور نے یہاں پر قیام کیا وہاں سے آگے, جہاں سے یوں آپ سمجھو سید الشہداء کا مقبرے کی جو دیوار پچھلی طرف جہاں ختم ہوتی ہے نا, یعنی چہرے مقدس کی طرف نہیں پچھلی طرف جہاں کھڑی ہوتی ہے, تو اگر آپ وہاں سے گھوم کر سید الشہداء کی طرف چہرہ کریں گے تو یہ آپ کے بائیں طرف کا جو یہ پورا کھلا علاقہ ہے جو سامنے بازار وغیرہ بنا ہے, یہ ہو وادی جہاں پر سرکار نے قیام فرمایا. یہاں اس کو میں آسان, اس کے عین سامنے ایک وادی کے جنوب کنارے پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ ہے جس پر آج حاجی چڑھتا ہے پھرتا ہے ٹیلہ اس طرف, اس کو جبل عینین کہتے ہیں. جبل عینین جنگ کے بعد اس کو جبل الرماد کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر سرکار نے 50 تیر والوں کو بٹھایا تھا, اس وجہ سے اس ٹیلے کا نام جبل الرماد ہو گیا. اصل میں اس کا نام جبل الرماد نہیں ہے, اس کا نام جبل عینین ہے. ان دونوں کے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا, اور یہ سامنے جو روڑ کے اس طرف کا علاقہ ہے کافر اس طرف تھے, اور یہ جبل رماد کے بالکل گھاٹی کے نیچے کی پہلی تہ ہے, وہاں پر حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ انہ نے جام شہادت کو نوش کیا. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے, حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے, حضرت جابر کے والد عبداللہ جابر بن عبداللہ وہ شہید ہوئے. مجھے موقع نہیں اب میں اس کی تقریر کا انشاءاللہ دیکھیے, اس لیے کہ 27 تاریخ کو ہم انشاءاللہ العزیز شاہ فیصل کالونی میں اعلان ابھی آپ کو مل جائے گا وہاں سید الشہداء کا عرس کریں گے, تو یہ آگے کا مرحلہ انشاءاللہ میں وہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا جو خاص ذات سید الشہداء سے متعلق. لیکن یہ بس طبیعتوں میں چنگاری لگانی تھی کہ ہم بڑے اور احد کو پڑھیں اور سید الشہداء کے مرتبے کی طرف ہم آئیں, اس لیے میں نے بات آپ کے سامنے کہی. چند جلو قدر صحابہ جنہوں نے جامع شہادت نوش کی ان کی لمبی تعداد ہے, 70 کے قریب شہید ہوئے ہیں. سب سے بڑی شہادت جو ہوئی اس میں کاشف القربات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی اور حضرت مصعب بن عمیر کی ہوئی, توجہ ہے آپ کی, بالکل سنجیدہ رہی ہنسے نہیں ورنہ ایمان جائے گا, میں شہادت کا ذکر کر رہا ہوں. ہنسنے کا بڑا دل کرا کریں تو تھوڑا پیچھے بیٹھا کریں, سامنے ایک آدھ بیٹھا کریں, سنجیدہ بیٹھا کریں, کیونکہ میں شہادت کا ذکر کر رہا ہوں, اہل بیت کا ذکر. ہماری داڑیاں بھی نا اور ہماری پیشانی پہ جو گٹے بننے سجدے کے, اس کی کوئی حیثیت نہیں جو سید الشہداء کے نالین مبارک پر لگنے والی دھول کی حیثیت. ہم 100 دفعہ مر کر پیدا ہو جائیں اس گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے جس راہ سے سید الشہداء چلے گئے, یہ ان کا مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہم سے عقیدت سے نہ ملیں, جو ذکر ہے اس کو عقیدت سے سنیں. ہاں آپ لائن لگا کر ہم سے ہاتھ ملتے ہمیں شرم سی آتی ہے کہ ہم تو بالکل نکمے اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, جن کی تعظیم بیان کر رہے ہیں اصل میں وہی ہیں, اب ہمارے ہاتھ چوم کر کیا کریں گے, ہمارے پیچھے بھاگ کر کیا کریں گے, ان کے پیچھے چلیے جن کے پیچھے ساری امت چل رہی ہے. تو توجہ کیجیے اس بات کی طرف, اس اس غزوے میں شہید ہونے والے بڑے جلیل القدر لوگ ہیں. سب سے پہلے تو میرے آقا حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ ہیں کہ جن کی شہادت کا غم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وصال آخر تک رہا. سرکار جس کی کثرت سے جس کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہو سید الشہداء تھے. سرکار اپنے وصال کے ایک دن پہلے جس کی قبر پر گئے یا دو دن پہلے آخری حاضری جو دی سید الشہداء کے دربار. بخاری کے اندر وہ پورا خطبہ موجود ہے جو سرکار کی حیات زاری کا آخری خطبہ ہے. آخری خطبہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی مزار سے لوٹتے وقت دیا اور وہ اتنی رقت والا خطبہ ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا. میں نے بھی بہت سی باتیں یہاں چھوڑ دی ہے. حضرت حمزہ کو سامنے رکھ کر غزوہ احد کے میدان میں حضور نے طویل خطبہ دیا تھا. اس خطبے کے ایک ایک کلمات سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف جو سیرت کی کتابوں کے اندر وقت چلا گیا, ورنہ وہ نصیحتیں جو ہمیں سرکار نے صحابہ کو دی کہ تم نے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے زندگی کے اندر, یہاں سے لوٹ کر گئے تو کیا کرنا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے, اللہ کے حقوق کے ساتھ کیا کرنا ہے. اس سرکار نے ایسا خطبہ دیا ہے کہ جس کے بعد بس کائنات ختم ہو جائے گی. ایسا منظر تھا. سید الشہداء کی شہادت اللہ اکبر یہ سب سے بڑی شہادت تھی. 70 لوگ شہید ہوئے. سید الشہداء کے جنازے کو حضور نے ہٹایا نہیں. سرکار نے آپ کے جنازے کو سامنے رکھا میت کو, کیونکہ جب میت پر جنازہ پڑھ دیا جائے تو اس کو ہٹا دیا جاتا ہے. لیکن سید الشہداء کو سامنے رکھا گیا. ایک ایک میت لائی جاتی اس کو ہٹایا جاتا, سید الشہداء کو نہیں ہٹایا جاتا. 70 کا جنازہ پڑا تو آپ پر 70 جنازے ہوئے. سمجھ رہے میری بات؟ یعنی آپ کا جسد مبارک حضور کے سامنے, سرکار نماز پڑھ رہے ہیں, آپ کا جنازہ پڑھ دیا گیا, آگے کے دو میتوں کو ہٹا دیا. حضور نے فرمایا ان کو نہیں ہٹانا. پھر میت لائی گئی, فرمایا کہ اب یہ جناب جو ہے کہ وہ یہ ان کو ہٹا دیجیے. پھر جنازہ ہوا ان کو ہٹا دیجیے. یہ جنازہ ہوا ان کو ہٹا. تو 70 کتنے ہوئے بولیے؟ 70 دفعہ سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا. یہ آپ کی قدر و قیمت ہے, یہ بات ہے. اب اس ذکر سے بھی اگر کسی کو تکلیف ہو تو خدا اس کا بڑا غرق کرے. پھر حضرت مصعب بن عمیر سرکار کے رشتہ دار ہیں, یہ شہید ہوئے. حضرت عبداللہ بن جہش سرکار کی زوجہ ہماری ماں سیدہ زینب بنت جہش کے سگے بھائی ہیں. سرکار کی پھوپی امیمہ بنت عبد المطلب ان کے یہ بیٹے ہیں. ان کی شہادت اس کے اندر ہوئی. حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ جب وہ شہید ہوئے ہیں, جب ان کو قبر میں ڈالا جا رہا تو ان کے بدن سے پانی نتھر رہا تھا. صحابہ نے کہا شہید کو کس نے غسل دے دیا؟ شہید فقی کو تو غسل نہیں دیا جاتا. سرکار سے جا کر کہا کہ حضور, کیونکہ جو شہید آن دا اسپاٹ شہید ہوتا ہے نا, اس کو غسل نہیں دیا جاتا, اس کو اسی کے کپڑے کے اندر شہید دفن کر دیا جاتا. جو موقع کے اوپر زخمی ہو جائے اور میدان جہاد کے بعد انتقال کر جائے وہ شہید حکمی ہے, ان کو غسل بھی دیا جاتا ہے, کفن بھی دیا جاتا ہے. شہید فقی وہ ہے کہ جو آن دا اسپاٹ مدینہ یعنی شہر یعنی آن دا اسپاٹ جو ہے کہ وہ شہید ہو گیا, یا کوئی عالم دین کوئی نیک بندہ ان کو کسی دہشت گرد نے ٹارگیٹ کر دیا, اللہ نہ کرے. تو ہمارے وہاں روایت ہے کہ ان کو اسی بدن کے ساتھ اسی خون والے کپڑے کے ساتھ ان کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے. یہ شہادت. لیکن جب غسیل الملائکہ کو دیکھا کہ ان کے کپڑے اور ان کی داڑھی اور ان کے بالوں سے جو ہے وہ پانی نہیں تھر رہا ہے تو سرکار سے آ کر فرمایا, سرکار نے مسکرایا, راز ظاہر نہیں کیا, فرمایا ان کی زوجہ کو بلائیے. بلایا گیا. کہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہی رات ان کی شادی کی رات تھی اور یہ ان کی شب زفاف تھی, اور وہاں سے جہاد کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں اور جنگ بڑی سخت ہے, تو ان کو غسل کی حاجت تھی, اس حاجت میں اٹھ کر گئے اور میدان کارزاد میں شہید ہوئے. سرکار نے فرمایا بڑی قسمتوں والا ہے, اس کو فرشتوں نے غسل دیا پھر یہ قبر میں اتارا. ہزار سلام ہو شہداء احد پر, ہزار سلام ہو شہداء احد پر, ان کے اخلاص پر. اللہ ان کے صدقے اس ملک کی حفاظت فرمائے, اللہ ان کے صدقے مسلمانوں کے مسائل حل فرمائے, اللہ ان کے صدقے ہمارے گھروں کے اندر امن کو نافذ کرے, اللہ ان کے صدقے ہمارے تمام معاملات کے خیر کو خیر کی طرف لائے. اللہ رب العالمین اس غزوے سے ملنے والے بھی ہمارے درس توکل کا, امانت کا, سیانت کا, دیانت کا, امانت داری کا, اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر تن من دھن کو لگا دینے کا, اور اف تک نہ کرنا بلکہ سب گواہ کر بھی کہنا کہ فست و رب کعبہ, اصل میں سب چیزیں میں نے پا لی ہیں. یہ جذبہ جو اصل ایمان اور آخرت کا ہے اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے. ہماری زندگیوں سے اللہ خیانت کو ختم کرے. اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں سے جھوٹ کو ختم کرے, غیبت کو ختم کرے, حسد کو ختم کرے, ریاکاری کو ختم کرے. اللہ رب العالمین دین کے اصل اصول جو ہیں اخلاقی طور پر ان اقدار پر ہمیں جمنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. درس نظام مصطفیٰ میں یہ چند باتیں کی, اور ہماری بڑی خوش نصیبی ہے ہمارے اندر ہماری بہت بزرگ شخصیت سید السادات سید مشتاق علی شاہ صاحب قبلہ جزیدہ امرہ، آج وہ بھی تشریف لائے وقت نکال کر، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سید الشہداء کی بارگاہ میں ہم تمام کی حاضری کو قبول اور مستجاب کرے. حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خلیفہ حضور مفتی اعظم حضرت قبلہ طاہر معرفانی رحمہ اللہ، آج ان کی بھی نسبت عرس ہے، اللہ رب العالمین اس کا وافر حصہ حضرت کی قبر مقدسہ اور آپ کی روح مبارکہ کو عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے. اور کیا خوب طریقہ ہے، میں اس پر گفتگو ختم کروں گا، اس لیے کہ محمد طاہر معرفانی رحمہ اللہ کو میں نے قریب سے دیکھا، تھوڑا وقت دیکھا، لیکن میں کہتا ہوں واقعی میں جو تقریر میں باتیں کر رہا تھا کہ غزوہ احد کو پڑھ کر بندے کو کیسا ہونا چاہیے، تو یقیناً جیسے محمد طاہر معرفانی تھے ایسا ہونا چاہیے، کہ جو صداقت ان کی سلابت تھی تو بہت خوبصورت امتزاج ہے. اور یقیناً سید الشہداء کے عرس میں اگر نچلے درجے میں کسی کو سلام پیش کیا جائے وہ بہت اچھا انتخاب محمد طاہر معرفانی خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ عنہ کا ہے. اللہ رب العالمین نے اسلاف سے ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگیوں کو ہمیں کامیابی کے ہم کنار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عذاب قبر عذاب جہنم سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ کرے، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بے روزگاروں کو روزی عطا فرمائے، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکت عطا فرمائے. پوری دنیا سے اس وقت انٹرنیٹ کے ذریعے یا آپ دوست احباب جو شریک ہوئے ہیں، آپ آئے ہیں اتنے دور سے دینی جذبے کے لیے آئے ہیں، میں نے صرف مجلس کے آداب کے حوالے سے بس ایک تھوڑی سی سرزنش کی بات کی ہے، لیکن آپ یقیناً نیک لوگ ہیں جو اپنا وقت اور اپنی تمام چیزوں کو چھوڑ کر اتنے دور سے آپ آئے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ نیک لوگوں کے صدقے مجھ گناہ گار کی حاضری بھی اللہ قبول فرمائے. ہماری مائیں بیٹیاں بہنیں بھی آئیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے عافیت اور کرم فرمائے، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائے. عافیت سب سے بڑی دعا ہے، اللہ دنیا و آخرت کی کامیابی اور دنیا و آخرت کی اصل عافیت جو اس کے علم میں ہمارے لیے بہتر ہے، وہ اللہ رب العالمین میرے آقا کاشف القربات فائل الخیرات حضرت حمزہ کے طفیل عطا فرمائے. واخر دعوان الحمدللہ.